السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. برادران اسلام اور خواتین اسلام، مشورے سے یہ عنوان مجھے بتایا گیا ہے کہ ہماری جو گھریلو زندگی ہے، بیوی بچوں والی جو زندگی ہے، ازدواجی زندگی، بچوں کے ساتھ جو زندگی ہے، وہ اسلامی بھی ہو اور خوشگوار بھی ہو. اس موضوع پر بات کی جائے اس موقع پر. کوشش کروں گا میں، چونکہ ہر موضوع پر آدمی کو سنتے ہی رہنا ہوتا ہے اور سبھی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ویسے جو بات زیادہ ضروری ہوتی ہے مذاکرے میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور دین کی بات چاہے کسی عنوان کے ساتھ ہو یا بغیر عنوان کے ہو، اس میں نفع ہے. قرآن پاک میں ہے، وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، یاد دلاؤ ایمان والوں کو یاد دلانا فائدہ دیتا ہے. اگر ذکر کا ترجمہ یاد دلانے سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے جو سبق پڑا ہوا ہے اس کو یاد دلانا ہے، کیونکہ یاد تو اسی کو دلایا جاتا ہے جو آلریڈی پہلے سے یاد بتایا ہوا ہے. ایک مسلمان کو اتنا علم جاننا ضروری ہوتا ہے جو اس کے دین کے لیے ضروری ہے، مگر اس پر بھول طاری ہو جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے، اس کو یاد دلانا ہوتا ہے. اس لیے جب کبھی دین کی بات ہوگی، چاہے وہ کسی موضوع کے ساتھ ہو، کسی خاص ٹاپک پر ہو یا بغیر موضوع کے ہو، وہ نفع والی ہوتی ہیں. اور اسی لیے ذہن کو اس طرح حاضر رکھ کے سننا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ رسول کی بات ہوگی، عظمت سے لینا، عمل کرنے کی نیت کرنا، تو بس وہ کافی ہوتا ہے. بولنے والے کے انشراح پر ہے، کبھی وہ اسی ٹاپک پہ بولتا ہے، ذہن اس کا اگر ادھر چلتا ہے، اور کبھی اللہ پاک دوسری بات اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں جو مخاطبین کے لیے، سامعین کے لیے، سننے والوں کے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہے. بعض مرتبہ اللہ پاک وہ بات اس کے ذہن سے کہلواتے ہیں تو کچھ بھی کہلوا دیں. اس لیے اصولاً کوئی موضوع مقرر ہوتا نہیں علماء کرام کو بیان کرنے کا، مگر چونکہ ہم خود کوئی عالم نہیں ہے، طالب علم ہے، اس لیے اگر ہمارا موضوع مقرر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ذہن ہمیں یہ بنانا چاہیے کہ ٹاپک وائز سننے کی عادت نہیں رہنا. بیان ہے تو اچھا بتاؤ کیا ٹاپک پہ ہے. بھائی کون سے بھی ٹاپک پہ ہوگا، دین پہ ہوگا، دین کی ٹاپک ہوگی، اس کی عادت ڈالو. وہ ذہن ہونا چاہیے. پھر دوسری بات، ایک میں نے اپنے طور پر جس کا تجربہ کیا، مشاہدہ کیا ہے کہ ٹاپک وائز بولنے کی عادت لوگوں کو کم ہوتی ہے بہت. ٹاپک آپ کچھ بھی مقرر کر دیں، وہ چلاتا اپنی بات ہے. پھر لوگ بولتے ہیں کہ فلاں ٹاپک پہ بات ہوئی اور وہ ٹاپک تھا ہی نہیں وہاں پہ. ایک مرتبہ ہم ایک ایسی جماعت میں گئے ہوئے تھے، وہاں ایک جگہ پروگرام تھا، لیڈیز کا بھی اور اس میں جو مرد حضرات بھی کافی تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنی بات تبلیغ کی جب کر لیں جب ہمارا پروگرام ہو جائے. تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ کا بھی پروگرام سن لیتے ہیں. تو وہ پروگرام وہ بیان کرنے والے بھی مقرر نہیں ہوتے ہمارے پاس. دو قسم کے لوگ ہیں مسلمانوں میں, ایک وہ ہیں کہ جو خاص اتھنٹک لوگوں سے سننے کے عادی ہوتے ہیں, کہ بھائی جو اسلامک اسکالر ہیں اتھنٹک ہیں مستند ہیں باضابطہ اس پر کام کیے ہوئے ہیں ان سے سننا چاہیے. احتیاط کی بات تو یہی ہوتی ہے ہمیشہ. اور جو اتھنٹک نہیں ہے اسے اتنی ہی سننا جتنی اس کو مستند جتنا قرار دیا گیا ہے. اتھنٹک اس کی جتنی ہے اتنی کرنا. جیسے تبلیغ والے 6 نمبر پہ بولتے ہیں, اتھنٹک نہیں ہوتے وہ مگر 6 نمبر کی حد تک اتھنٹک ہوتے ہیں, ایسا ہے وہ. اس لیے ان کو اس سے آگے بولنے کی اجازت نہیں ہوتی, اور پبلک کو اس سے زیادہ کی اجازت دینا مناسب ہے بھی نہیں. سب لوگوں کو بولیں کہ آپ جس ٹاپک پہ چاہے بولو تو پتہ نہیں کیا بکے گا, وہ معلوم تو ہے نہیں اس کو, اس میں فتنے ہوتے ہیں. اور جو لوگ ہوتے ہیں پورے واقف تفصیل سے وہ لوگ ہر موضوع پہ بول سکتے ہیں. مگر ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے پاس کہ جو آدمی اتھینٹک نہیں ہے وہ ہر ٹاپک پہ بولتا ہے. وہ اتفاق کی بات ہم اس مجمع میں چلے گئے کیونکہ ہم کو اپنی بات کرنی تھی بعد میں. تو وہ جو درس قرآن ہو رہا تھا وہاں پہ, قرآن شریف شاید ترتیب سے چل رہا تھا وہ, ہم جس وقت بیٹھے ہوئے تھے اس میں دعا کی آیتیں تھیں, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ ایسی کوئی آیت تھی, وہ اللہ رب العزت سے دعا کرنے کے اصول ضابطے آداب بتائے, قرآن پاک ہے آداب ضابطے بتائے جا رہے تھے. اب وہ صاحب دعا پہ بولنے لگے. اب دعا پہ بولنا ایک بہت مشکل کام ہے. دعا پہ اگر آپ کوئی ایک گھنٹہ بولنے کے لیے بولیں تو عالم ہی بول پائے گا, غیر عالم تو دعا پہ کیا بولے گا, بھائی دعا کرو بہت اچھی بات ہے اللہ میں ایسا یہ بولے گا, اس کے بعد تو اس کو کچھ تھا ہی نہیں بولنے کے لیے. تو بڑا پریشان ہوا وہ بےچارا. دعا پہ بولا میں سمجھتا ہوں 3-4 منٹ, 2-3 منٹ مشکل سے دعا کی آیت کا ترجمے میں اس میں اس میں اس نے لگائے. اس کے بعد میں وہ سیدھا اس نے ایگزٹ لے لی زکات کے مسائل پہ. اب سارے لوگ بول رہے ہیں کہ درس قرآن ہو رہا, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ پر مسئلے چل رہے تھے زکات. اچھا مسئلے زکات کے چل رہے تھے تو زکات تو مسئلے مسائل کی چیز ہے, اور مسئلے مسائل کے اندر بہت باریکیاں ہوتی ہیں. وہ بےچارا نکل گیا کس میں, کہ حلی پر یعنی زیورات پر زکات کے جو مسائل ہیں ان میں نکل گیا. اس میں دو اسکول آف تھاٹ ہیں, فقہ حنفی کی تحقیق الگ ہے, فقہ شافعی کی الگ ہے. فقہ حنفی میں زیورات پر زکات ہے, فقہ شافعی میں نہیں ہے, چونکہ ان کے پاس زیور جو ہے وہ مال نام ہی نہیں رہتا, بڑھنے والا مال نہیں ہوتا. فقہ حنفی میں یہ ہے کہ سونا چاندی بڑھنے والا مال ہے, بڑھاؤ یا نہ بڑھاؤ آپ, وہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ بڑھاتے ہیں کہ نہیں بڑھاتے, کاروبار میں اس کو لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے. اس کو پتا تو تھا نہیں کچھ, یہ تو بہت ڈیپ مضمون ہے, گہرا مضمون ہے, علم چاہتا ہے. وہ بےچارا اس میں نکل گیا. تو ظاہر ہے کہ وہاں حنفی والے بھی بیٹھے ہوئے تھے, شافی والے بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ تو تم ہمیں شروع ہو گئی, اس نے ایک نے ایک اعتراض کیا اور دوسرے نے. اچھا خدا کی کرنی یہ ہے کہ مرد و خواتین مکس تھے وہاں پہ. مکس کا مطلب ادھر مرد بیٹھے ہوئے تھے ادھر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. ہمارے لیے بڑی مصیبت تھی, ہم بیٹھے ہوئے تھے ذرا منہ اپنا کلاس کر کے خود ہی پردہ ڈال لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو مسئلہ یہ آیا کہ صاحب تو جب ادھر سے ایک مرد پر ایک دوسرے مرد نے اعتراض کیا تو وہ مرد کی جو بیوی بیٹھی ہوئی تھی اس نے اس کو فیور دیا اپنے شوہر کو, تو جو دوسرا آدمی تھا اس کی بیوی نے اس کو فیور دیا. وہاں پہ ایک ہنگامہ ہو گیا. بات جب بڑھی تو پھر ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی جماعت آئی ہوئی ہے, جماعت میں ایک مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں, عالم صاحب ہیں, ان سے کیوں نہیں بیان کرا لیتے. کہیں بھائی ٹھیک ہے آپ آ جاؤ, ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں, مول صاحب آپ آ جاؤ. پھر مجھے انہوں نے بٹھا دیا وہاں پہ. میں نے کہا کہ بھائی اب یہ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جو علماء ہیں وہی کریں قرآن کی تفسیر, دوسرے لوگ احتیاط کریں, کسی اور کو سمجھ میں آئے نہ آئے آپ لوگوں کو تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں نے کہا آیت تو یہ تھی جس پر تفسیر ہونی تھی, اس موقع بولنے کا تھا تو مجھے بولنا پڑا. میں نے کہا آیت تو یہ تھی, بات یہ چلی اور یہ چلی, تو جو آدمی بولنے والا ہے اس کے اوپر اس کو کمانڈ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو بہت زیادہ علم چاہتا ہے, اس کو بیلنس کرنا کھیل نہیں ہے. تو میں نے کہا ایسی بات ہو جاتی ہے جب. پھر خیر ہمیں تبلیغ کی بات کرنی تھی, دعوت و تبلیغ کی, تو دعوت و تبلیغ کی. تو یہ ٹاپک وائز میں یہی مسئلہ ہے, پبلک کو تو نہیں معلوم ہوتا. وہ کہتے ہیں بس آیت پڑی تھی, اس کے بعد بیان کیا تھا, بڑا اچھا بیان کیا تھا گھنٹے بھر تک. وہ تھا بھی اس سے ریلیٹڈ یا نہیں, اس سے کوئی بحث نہیں رہتی اس کی. اس لیے ان جنرل جو عادت ہونی چاہیے وہ دین کی بات سننے کی ہو. اللہ تعالیٰ جو کہلوا دے گا, کیونکہ ان کو وہ ان کی فیلڈ ہے, وہ اس میں اپنا وقت لگائے ہوئے ہوتے ہیں. جو مصلحت ہوتی ہے خواتین کے اعتبار سے, جو مصلحت ہوتی ہے مردوں کے اعتبار سے, اللہ پاک ان مضامین کو لا دیتے ہیں اور پھر وہ بات چل پڑتی ہے. بہت مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت تیار ہو کے آپ ایک موضوع پر آتے ہیں, وہ بات چلتی نہیں, دوسری چلتی ہے. کیوں؟ سامنے والوں کو دوسری کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, وہ اللہ پاک کو معلوم ہوتا ہے, اور سامنے والوں کی طلب کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی مضمون القا کرتے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ آپ جتنی چاہت سے اور اپنی سچی نیت سے سنیں گے, اللہ پاک اتنے اچھے مضامین سنوائے گا, اور جتنی نیت میں گڑبڑ ہوگی اتنی بات پھیکی ہو جاتی ہے. نیت میں گڑبڑ کا مطلب کیا ہے؟ نیت میں گڑبڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلو جا کے دیکھیں گے بیان کیسا کرتے ہیں. اب اس کو جناب والا تقابل کر کے دیکھ رہے ہیں. جو اس سے پچھلے ویکینڈ میں جو صاحب آئے تھے نا, وہ ایسا بولے تھے, انہوں ذرا اچھا بولے تھے, یا وہ جو ہے نا وہ بڑا پھسپھسا تھا, یہ بڑا اسٹرانگ بول رہا تھا, وہ سلو بول رہا تھا, یہ تیز بول رہا تھا, وہ پاورفل تھا, یہ ان پاورفل تھا, اس کا اسٹائل ایسا تھا, اس کا اسٹائل ویسا تھا, یا ویسے دوستانے میں آ گئے. نیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. اسی لیے اگر ہم سچی نیت سے کہ اللہ کوئی کام کی بات, نفع کی بات, جو قرآن پاک اور حدیث کی بات نفع ہی کی ہوتی ہے, وہ ہمیں سنوا دے اور اس کا اثر ہمارے دل میں آ جائے اور ہماری زندگیوں میں اس کا عمل آ جائے اور پھر اس کی تبلیغ بھی ہو جائے, یہ صحیح نیت ہوتی ہے کہ اصلاح ہو جائے, کہ ہماری کمزوری پر ہمیں رہبری مل جائے اور اس سے ہماری اصلاح ہو جائے, یہ سب سے اچھی نیت ہوتی ہے. اور اصلاح کیوں ہونا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اس لیے ہر عمل کی نیت میں اللہ راضی ہونا ہوتا ہے, تو پھر وہ مضمون صحیح ہو جاتا ہے. خیر, یہ بات میں نے اس لیے بھی عرض کر دی کہ ہر جگہ ٹاپک وائز اور مضمون موضوعات کے اعتبار سے بات ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتی, چونکہ مزاج بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ خاص ٹاپک پہ سننے کے عادی ہوتے ہیں, اس لیے ہمارے منتظمین وہ عنوان بھی مقرر کر دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے عنوان سے چڑ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے عنوان پہ رہوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ, لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ پھر اس کے لیے بھی آپ رہیے, جیسے یہی بات اب تک جو میں نے کی ہے. دو مضمون ہیں اس میں جو ہمارا عنوان ہے آج کا, ایک ہے زندگی کا خوشگوار ہونا اور ایک ہے زندگی کا اسلامک انوائرمنٹ میں اسلامی مزاج کے اعتبار سے ہونا, اور دونوں ایک بھی ہیں. وہ اگر ہم سمجھے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خوشی جو ہوتی ہے وہ دل کی طمانینت سے ہوتی ہے. آپ کا دل مطمئن ہے, راحت میں ہیں آپ, تسلی میں ہیں, آپ کو خوشی حاصل ہوگی. ٹینشن میں, اسٹریس میں, پریشر میں, اندیشے میں, خوف اور رنج کے ماحول میں آپ کے دل کو چونکہ تسلی نہیں ہے, اس لیے آپ خوش بھی نہیں ہوتے, انہیپی ہوتے ہیں. خوشی ہوتی ہے اطمینان سے اور تسلی سے. کسی آدمی کو اس کے جرم کی وجہ سے سولی کی سزا سنا دی جائے, پھر اس کے بعد میں اسے صبح صبح بہترین اس کا جو پسندیدہ کھانا ہوتا ہے, جس علاقے کا وہ ہے, نہاری پائے پسند ہے تو پائے اس کے لیے صبح صبح ہیں, حلوہ پراٹھا کسی کو پسند ہے تو حلوہ پراٹھا ہے, چھولے مرغ کسی کو پسند ہے تو چھولے مرغ ہیں, کڑی کھچڑی کو پسند ہے تو کڑی کھچڑی ہے, جو اس کے وہاں ٹیسٹ کی چیز ہے, اگر وہ اس کو رکھ دیں گے تو بتاؤ اس کو, ابھی اس کو دو گھنٹے کے بعد میں پھانسی ہونے والی ہے, کیا خوشی ہوگی اس کو, کیا کھا پائے گا وہ؟ تو جیسے کھانے کا ٹیسٹ ہے, ایسے زندگی کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ سارا ڈیپینڈ اس پر کرتا ہے کہ دل میں تسلی اور اطمینان ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامک گھر ہو, اسلامی فیملی ہو, اسلامی ہو اور ہیپی ہو, خوشی بھی ہو وہاں پہ, تو جو مرد ہے وہ بھی, جو عورت ہے وہ بھی, جو بچے ہیں ان میں تسلی چاہیے, سب سے پہلے اطمینان چاہیے, کنٹرول میں ہے. قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن, بنی آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. یقلبها کیف یشاء, پلٹتا رہتا ہے جیسے چاہتا ہے. سارے بنی آدم مرد ہوں یا عورت ہوں سب کے دل اللہ پاک کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں. دو انگلیاں سمجھانے کے لیے کہی گئی ہیں, ٹوٹل کنٹرول کو بتانے کے لیے. ورنہ اللہ پاک کو ہاتھ نہیں ہوتا جیسے ہمیں ہوتا ہے, انگلیاں نہیں ہوتی جیسے ہوتی ہیں ہمیں. اللہ سبحان ہے, ہر وہ چیز جس میں لمٹ ہوتی ہے اس سے اللہ پاک ہوتا ہے, یہ قاعدہ ہے. لمیٹیشن سے اللہ پاک ہوتا ہے. اللہ کے لیے عیب ہے لمیٹڈ ہونا, تو ان کو ہاتھ ایسا کہاں سے آ جائے گا؟ طول نہیں, عرض نہیں, عمق نہیں, لمبائی نہیں, گہرائی نہیں, سرکل نہیں, وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا ایسا. کیونکہ یہ سب چیز کریٹ ہوتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے, مخلوق نہیں ہے, کریشن نہیں ہوتا وہ. اس لیے اللہ سبحان ہوتا ہے ان باتوں سے. اس لیے قرآن پاک میں جب یہ مضمون آیا, حدیث میں جب یہ مضمون آیا, تو اللہ عالم بمرادہ, اللہ پاک اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں کہ متشابہات میں سے ہو جاتی ہے وہ چیز. غرض جو ہے اس پر نظر رکھنی ہوتی ہے. جیسے رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. اب لوگوں کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے کہ وہ زیادہ سوچیں کہ دو انگلیوں سے کیا مراد ہے, کیوں کہا گیا, علماء کرام ایسی بات بولتے ہیں کہ جسے سمجھنا آسان ہوتا ہے. فرماتے ہیں صفات جلال اور صفات جمال. ایک انگلی تعبیر کی گئی صفات جلال سے, اور ایک انگلی تعبیر کی گئی صفات جمال سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں, نام ہیں اور ان کی کوالٹی جو ہیں, صفات جو ہیں, ان صفات کے اندر دو قسم کے پہلو پائے جاتے ہیں. رحمت کا, مرسی کا, مہربانی کا, فضل والا ایک پہلو ہے. سزا کا, انتقام کا, قہر کا, تکلیف کا, دکھ ایک پہلو. وہ بھی چونکہ سب تو ان کے ہاتھ میں ہیں, تو رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. تو خوشی ایک پہلو سے تعلق ہے, غم دوسرے پہلو سے تعلق ہے, سکھ ایک پہلو سے ہے, دکھ دوسرے پہلو سے ہے, تندرستی ایک پہلو سے ہے, بیماری ایک پہلو سے ہے, نعمت ایک پہلو سے ہے, مصیبت ایک پہلو سے ہے. قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن, رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے سارے بچیوں کے, بچوں کے, عورتوں کے, مردوں کے دل. یقلبها کیف یشاء, جیسا چاہتا ہے اس کو پلٹتا رہتا ہے. اسی وجہ سے جتنی خوشی کے حالات گھر میں ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے آئیں گے, جتنے غم اور افسوس کے حالات ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے آئیں گے. ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ, لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ہم نے موسیٰ کے صحیفوں میں کیا کہا ہے. وابراہیم الذی وفا, اور وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں ہم نے کیا کہا ہے. جب ابراہیم کا نام لیتے ہیں اللہ پاک تو اس میں محبت بہت زیادہ ٹپکتی ہے. ابراہیم الذی وفا, وفادار ابراہیم. ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ, موسیٰ میں خالی موسیٰ ہی ہے. ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ, کیا نہیں پتا لوگوں کو کہ موسیٰ کے صحیفوں میں ہم نے کیا کہا. وہ ابراہیم الذی وفا, اور وفادار ابراہیم کے صحیفے میں ہم نے کیا کہا ہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى. کیونکہ مجھے یہ سنانا ہے اس لیے میں پچھلی آیتوں کا ترجمہ چھوڑ دیتا ہوں. کہ ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ ہساتا وہی ہے, اور ہسانے سے مراد خوش کرنا ہے, کیونکہ ہنسی خوشی کی دلیل اور علامت ہے. بہت زیادہ ڈپریشن اور رنج میں بھی آدمی بعض مرتبہ ہنس دیتا ہے, مگر اس کا اعتبار نہیں ہوتا. اصل ہنسی خوشی کی دلیل ہے, اور یہ خواص سے انسان میں سے, انسان کا خاصہ ہے ہنسنا. بھینس کو آپ نہیں دیکھیں کبھی ہنستے ہوئے, ہنسی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور اللہ ہنساتا ہے, وہی ہنسانے والا ہے. کوئی کتنی پریشانی میں ہو آپ دیکھیں گے کہ اس پر ہنسی کے حالات آتے ہیں. کوئی آدمی یہ کہے کہ اس پر خوشی کا کوئی موقع نہیں آتا کہ جس میں اس کو مسکرانا یا ہنسنا پڑتا ہو, ایسا نہیں ملے گا. یہ سارا انٹرٹینمنٹ کا جو دنیا ہے, پوری دنیا, یہ پوری کہہ کے لیے, ہنسنے کے لیے یہ پوری بنی ہوئی, ذرا خوش کرنے کے لیے, دل بہلانے کے لیے, جی بہلانے کے لیے. ایک مرتبہ ہم حیدرآباد میں جا رہے تھے, تو وہاں رکشے بھی ہوتے ہیں جس کو آدمی ڈھکیلتے ہیں. ایک تو آٹو رکشہ ہوتا ہے موٹر لگا ہوا, ایک رکشے بھی ایک بہت کم ہو گئے لیکن ہیں ابھی بھی. تو بہت زیادہ فراز والا علاقہ, ٹیک والا علاقہ, جس پہ دو رکشے والے جا رہے ہیں, اور سامان اس کے اوپر اتنا لدا ہوا ہے کہ گاڑی الٹ جائے. اتنا زیادہ ہے. اب اس کے اوپر آدمی اپنی طاقتیں ڈھکیل رہا ہے, پسینے میں شرابور اور سخت گرمی ہے, اور راستے میں جا رہے ہیں دونوں, اور دونوں ایک دوسرے کو جوک سنا رہے ہیں, کیا ہے نہیں معلوم. میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا دونوں پیٹ پکڑے ہوئے ہنستے ہنستے اپنے, دیکھنے والا رحم کھا رہا ہے کہ یا اللہ کیا قابل رحم حالت ہے ان کی, کتنی مصیبت میں ہیں, گرما ہے, گاڑی ڈھکیلنی ہے, سامان اس پہ لدا ہوا ہے, بشاش ہیں, خوش ہیں, ہنس رہے ہیں, اتنا زور زور سے ہنس رہے ہیں, قہقہے لگا رہے ہیں کہ پیٹ پکڑے ہوئے اپنا دونوں اسی میں. کہاں ہنسا دے اللہ پاک, آپ بول نہیں سکتے کس کنڈیشن میں ہنسا دے آپ, بول نہیں سکتے, خوش کر دیتے ہیں. ہر آدمی کی زندگی میں, مرد عورت کی زندگی میں ہنساتے وہی ہیں, بچوں بچیوں کو اللہ ہنساتے ہیں, اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں. یعنی ہنسنے کے جتنے حالات ہوں گے وہ اللہ ہی لائیں گے, وہ اب کا رونے کے جو حالات ہیں وہ بھی وہی لاتے ہیں, رولاتے بھی وہی ہیں. وانہ ہو ابحق واب کا, وہی ہنساتا ہے وہی رولاتا ہے. ہنسنے کا مضمون عورتوں کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا, رونے کا بہت جلدی سمجھ میں آتا, کیونکہ ہمارے پاس تو آنسو لانے کے لیے بڑی محنت چاہیے, ان کے پاس تو ریڈی رہتے ہیں بالکل. کچھ بولا آپ نے اور ٹپ 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 ٹپ, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سیاٹل کا موسم ہے, ہمیشہ بادل, برسنا ہی باقی رہ گیا, پتہ نہیں کیسا اتنا آسانی سے روتے ہیں. تعجب تو ہوتا ہے مگر ایکسپیرینس سب کا ہی ہے تقریباً. ہنساتا وہی ہے تو رلاتا بھی وہی, وانہ ہو اضحک کا واب کا, وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. وانہ ہو امات واحیا, وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. وانہ خلق الزوجین الذکر والانثی من نطفۃ اذا تمنا, وہی مذکر میل کو اور فیمیل کو پیدا کرتا ہے, وہی پیدا کرتا ہے, نہ اس میں عورت کا کوئی دخل ہے نہ مرد کا کوئی دخل ہے. لڑکیاں ہو رہی ہیں تو اب ناراض ہو گئے میاں صاحب, ہمیشہ ہی لڑکیاں ہی جنتی ہیں. ارے بھائی, حضرت تھانی نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے تو پھر بھی کسی درجے میں قصور آپ کا ہی نکلے گا, اس کا تو پھر بھی نہیں نکلے گا. قرآن پاک میں افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, بتاؤ کہ جب مادہ منویہ منتقل ہوتا ہے ماں کے رحم میں تو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم پیدا کرتے ہیں, تمہارے بس میں کہاں ہے, لڑکے دیں یا لڑکی دیں وہی ہیں. اس لیے خوش دونوں میں ہونا چاہیے, لڑکے ہوں تب بھی خوش, لڑکیاں ہوں تب بھی خوش, دونوں ہوں تب بھی خوش. یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما, جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دونوں نہیں دیتا ہے. یہ چاروں کام اللہ ہی کے ہیں, درمیان میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے, نہ عورت کو مرد پر اعتراض کرنے کا حق, نہ مرد کو عورت پر اعتراض کرنے کا حق, نہ ساس کو بہو پر اعتراض کرنے کا حق, نہ خاندان والوں کو خاندان والوں پر اعتراض کرنے کا حق, نہیں کچھ نہیں. یہ فرمایا وانہ خلق الزوجین الذکر والانثی من نطفۃ اذا تمنا, بہت آگے تک ہے. وانہ ہو اغنا و اقنا و انہ ہو رب الشعرا و انہ اہلک عادن الاولا, ایک پورا چاپٹر ہے. تو ہنسنا جو ہوتا ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے خوشی, اور غم جو ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کیونکہ دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ پاک حائل ہے آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان. ہمارے دل پہ جیسے اس کی بیٹنگ میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے, ہارٹ بیٹنگ میں ہمارا کیا کنٹرول ہے, بیچارہ نان اسٹاپ ہے, جب اس کا کام ہی نان اسٹاپ کرنا ہے, جس دن وہ اسٹاپ ہو گیا اس نے کسی دن ریسٹ لے لیا, آپ کو مستقل ریسٹ مل جاتا ہے. ہم سوتے بھی رہتے ہیں, اگر ہمارے کنٹرول میں ہوتا تو کوئی بھی آدمی جب سو کے اٹھا ہوتا تو مر چکا ہوتا. تو جیسے اس کا فزیکل ورک یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ایسے روحانی جو نظام ہے جذبات کا, حالات کا, موڈ کا, یہ بھی کنٹرول میں نہیں ہے. اللہ پاک حائل ہے. نیک ارادوں کا, اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جب نیکی کا ارادہ ہو تو اس میں ٹال مٹول مت کرو, اس لیے کہ ابھی ارادہ کرا دیا اللہ نے اور آپ کو سوچوا دیا یہ چیز کر ڈالو, اس لیے کہ بعد میں کرنے کو اگر تم سوچو گے تو بعد تک پتہ نہیں آپ کا موڈ کیسا رکھا جاتا ہے, کیسا نہیں, توفیق دی جائے گی بعد میں یا نہیں دی جائے گی. ایک تفسیر یہ بھی ہے اس کی، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اس مضمون کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ نیکی کا جب ارادہ اللہ پاک کروا دیں تو اس میں دیر مت کرو، کیونکہ جب آپ لیٹ کرو گے تو اس وقت اللہ پاک کروائیں گے آپ سے یا نہیں نہیں معلوم، کیونکہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے دل. ہم لوگ بہت سی جگہوں پر بعض مرتبہ فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اور آپ کے پاس بھی مسجد میں جب ہوتا ہے چندہ دوسرے موقع پر تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک چیک کاٹا دے دیا اور ایک وہ ہے کہ جنہوں نے پلیج کر لیا، وعدہ کر لیا. تو یہ پوچھو مسجد والوں سے کہ جو وعدہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کتوں کے وصول ہوتے ہیں اس میں، 50% بھی نہیں دیتے. پھر گھر جانے کے بعد موڈ الگ الگ آف ہو جاتا ہے کہ وہ 1000 کے 5 ہو جاتے ہیں، وہ 500 ہو جاتے ہیں، 500 کے 200 ہو جاتے ہیں. ایسے گھر کے اندرونی حالات کے اندر بھی جو موڈ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ پاک کے قبضے میں ہیں. تو ایک ایسا مضمون آپ نے مجھے دیا ہوا ہے جو اپنے کنٹرول میں ہے ہی نہیں. ہیپینیس جو ہے، خوش ہونا، وہ تو اس کے کنٹرول میں ہے. ہاں اس کے اسباب ہمیں دیے گئے ہیں، وہ میں سنانا چاہتا ہوں اور وہ اسی کا ہم مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے ہر چیز کا سبب بنایا ہے تو اس کے بھی اسباب بنائے ہیں، خوشی کے اسباب بنائے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ خوشی جو ہے وہ طمانینت سے تعلق رکھتی ہے، اور طمانینت کا تعلق دل سے ہے، اور دل پہ ہمارا اختیار نہیں چلتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی جہاں رہے گی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کو نافذ کر کے خوش کرتے رہیں گے. یہ ہے وہ خوشی کا تعلق کس سے ہے، طمانینت کا تعلق کس سے، اللہ کی خوشی سے ہے. اللہ کتنے خوش ہیں آپ سے اور مجھ سے، جتنے اللہ خوش ہیں اتنے تسلی ہے. اور اسی لیے دل جب تک خوش نہیں ہوتا تسلی میں نہیں آتا جب تک اللہ کی یاد میں نہیں ہوتا. دل اس وقت تک خوش نہیں ہوتا تسلی میں نہیں آتا، کچھ بھی آپ اس کو انٹرٹینمنٹ دیجئے اس کو تسلی ہو نہیں سکتی، پیاس بڑھتی جائے گی. جو جتنا زیادہ کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے نا وہ اتنا زیادہ پیاسا ہوتا ہے، کیونکہ سمندر کا پانی ہے وہ، پیتے گئے جیسا اور کھارا ہوتا ہے. کھارا پانی پئیں گے تو پیاس تو بڑھتی جائے گی، کھارا پانی پئیں گے تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ اس سے تسلی ہو جائے گی. کتنے سالوں سے ہو رہی تسلی، تسلی تو ہوتے نہیں ان چیزوں سے، ان چیزوں میں تسلی نہیں ہے، اس میں پیاس بڑی ہوئی ہے. ہمارے یہاں قربانی کے زمانے میں جو جانور بیچنے والے ہوتے ہیں وہ بڑی ہوشیاری کرتے ہیں، جانور کو 8 دن پہلے سے کھارا پانی پلانا شروع کرتے ہیں، نمک والا پانی. اب وہ پینے کے بعد پھر پیتا ہے، پینے کے بعد پھر پیتا ہے، پینے کے بعد پھر پیتا ہے، تو جس وقت وہ بکنے کے لیے بازار میں آتا ہے تو لگتا ہے کہ اتنا موٹا ہو گیا ہے، پانی ہی پی رہا ہے 4-5 دن سے. جب اس کو کاٹتے ہیں تو پانی پانی نکلتا ہے، پھر ایک دم تھوڑی دیر میں پورا پانی نتھر جاتا ہے اس کا اور پتلا رہتا ہے. اللہ کی یاد کے علاوہ جو چیزیں آدمی کی تسلی کی اور خوشی کی ہیں اس میں جو ہے دھوکہ ہے، فراڈ ہے، وہ ہوتے نہیں تسلی کی چیز، دکھتی ہے تسلی کی چیز. جیسے پانی میں چاند ہوتا نہیں، نظر آتا ہے کہ ہے چاند. ایک آدمی مولانا صاحب کا بیان سنا، ان کا کہ جب چاند دیکھو گے نا رمضان کا تو روزہ فرض ہو جائے گا. وہ اپنے دماغ کا تھا، اس نے کہا کہ میں دیکھوں گا ہی نہیں تاکہ روزہ فرض ہی نہ ہو. جنگل میں چلا گیا تھا ضرورت سے رات میں، وہ پانی کے پاس بیٹھ گیا، کسی ضرورت سے پانی کے پاس بیٹھ گیا تو اندر چاند نظر آ گیا. تو کہتا گھس جا آنکھوں میں، گھس جا اور فرض کر دے روزہ. لیکن فرض ہی کر دیا اس نے تو، میں دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، میں نے آنکھوں میں گھس گیا. تو چاند پانی میں نظر آتا ہے ہوتا نہیں، ایسے ہی تسلی اور راحت اور خوشی اللہ کی معصیت میں، اعراض میں، غفلت میں نظر آتی ہے، ہوتی نہیں ہے. اسی لیے جہاں جتنی معصیت کثیر ہوگی وہاں بے چینی اور بے اطمینانی اتنی زیادہ ہوگی. یہ سیکرٹ ہے اس کنٹری میں خوشی نہیں ہونے کا. کیا چیز کی کمی ہے؟ پانی کی کمی نہیں، لائٹ کی کمی نہیں، سواریوں کی کمی نہیں، سڑکوں کی کمی نہیں، ٹرانسپورٹیشن کی کمی نہیں، کھانے پینے کی کمی نہیں، مسالوں کی کمی نہیں، صبح سے شام تک چکی پیسنے بیٹھنے کا کام نہیں ہے، کوٹنے پیسنے کا کام نہیں ہے، نہ گھر والے گھر میں خوش ہیں نہ باہر والے باہر خوش ہیں. جو چیز سے یہ کنٹری محروم ہے وہ کیا ہے پتا ہے؟ وہ تسلی ہے، وہ اطمینان اور وہ خوشی ہے. ان ہیپینس پوری یعنی یہ نہیں ہے کہ خالی کسی ایک اسٹیٹ میں پائی جاتی ہے یہ بات، کہیں کسی ایک جگہ کے لوگ زیادہ ڈپریشن میں ہیں، ویسی بات نہیں ہے، پورے ملک کی بات ہے اور اب تو پوری دنیا پہ یہ بات عام ہو رہی ہے. جہاں غفلت زیادہ ہوگی، معصیت زیادہ ہوگی، وہاں بے اطمینانی آئے گی. اور یہ مطلب ہے قرآن پاک کی اس آیت کا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. بذکر اللہ جو ہے عربی کے گرامر کے اعتبار سے پہلے آ گیا. اصل اگر آپ ورڈ کے گرامر کے اعتبار سے عربی بنائیں گے تو یوں بنتا ہے کہ تطمئن القلوب بذکر اللہ، دلوں کو اطمینان ہوتا ہے اللہ کی یاد سے. فعل، فاعل، مفعول، ایک ترتیب ہے جملہ بنانے کی، لیکن مصلحتوں کی وجہ سے خاص خاص اصول ہیں کہ آپ کو جملہ آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. تو یہی جملے کو آپ جیسے بذکر اللہ پہلے بولیں، تطمئن القلوب بعد میں بولیں، تو مطلب تھوڑا سا بدل جاتا ہے. وہ یہ کہ دلوں کو اطمینان ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، یہ مطلب خالی نہیں رہتا، بلکہ یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوگا اور کسی چیز سے نہیں ہوگا. جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو نعبدو ایاکا ہے، اصل وہ نعبدو کا ہے، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ہے نا. تو اصل دیکھا جائے تو فعل پہلے، ورب پہلے ہے، اس کے بعد فاعل ہے، اس کے بعد مفعول ہے. عبادت کرتے ہیں ہم آپ کی، تو ہونا چاہیے نعبدو کا، مگر ایاکا پہلے ہے. عبادت کرتے ہیں آپ کی، دوسروں کی کرتے نہیں کرتے، اس میں بحث نہیں رہتی، اس ورڈ میں بحث نہیں رہتی. مدد مانگتے ہیں آپ سے، دوسروں سے بھی مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے، اس میں بحث نہیں رہتی نعبدو کا اور نستعینو کا میں. لیکن آپ ایاکا نعبدو بولیں گے اور ایاکا نستعین بولیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ہی کی کرتے ہیں، آپ ہی کی کریں گے، دوسروں کی نہیں کریں گے. آپ ہی سے مانگتے ہیں، آپ ہی سے مانگیں گے، دوسروں سے نہیں مانگیں گے، یہ مطلب بنتا ہے. تو یہ جو قرآن پاک میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کو اسی گرامر میں لایا گیا ہے کہ اللہ تمانینت دل کی وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملے گی، کسی اور چیز سے نہیں ملے گی. اور ذکر سے مراد زبان کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، زبان کا ذکر اس کا ایک حصہ ہے. ذکر سے مراد قرآن پاک میں اطاعت ہوتی ہے، کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے، جو ماننے والا ہوتا ہے وہ ذاکر شمار ہوتا ہے. نماز کا وقت ہو گیا، کوئی بڑے عامل کامل صاحب پیر مغا ہیں، تسبیح لے کے اللہ 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 کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، مگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں ذاکر ہیں کہ غافل ہیں؟ غافل ہیں، اطاعت نہیں کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. وہ یاد تھوڑی مراد ہے، وہ یاد تھوڑی مطلوب ہے. اطاعت کا مطلب ذکر سے مراد، ذکر حقیقی اطاعت ہے. کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے، اللہ کے دھیان ہی سے، اللہ کی فرما برداری ہی سے، اللہ کی اطاعت ہی سے دلوں کو تمانینت رہے گی. اب یہ بات بالکل جم جاتی ہے کہ اگر آپ کو ہیپینس چاہیے، آپ ہیپی رہنا چاہتے ہیں، ہیپی فیملی چاہیے، بننا چاہتے ہیں آپ، تو آپ کو اسلامی بھی ہونا پڑے گا آٹومیٹکلی. جتنا اسلام اپلائی کریں گے اپنے اوپر، اتنا اللہ پاک خوشی اور تسلی دے گا، اور جتنا اسلام سے اعراض اور روگردانی ہوگی اتنا جو ہے انہیپی رہے گا بندہ، تسلی نہیں رہے گی، اطمینان نہیں رہے گا، ہاؤ ہاؤ کاؤ کاؤ ہمیشہ رہے گی. اور اطاعت میں ایک ہوتی ہے نماز کی پابندی، پردے کی پابندی، روزے کی پابندی، زکات کی پابندی، اور ایک ہوتی ہے اطاعت ظاہر اور باطن دونوں سے. تو دل توانینت کا تعلق چونکہ دل سے ہے، تو دل کے اندر پہلے اطاعت ہونا پڑتا ہے. اور دل کی اطاعت میں یہ بات ہے کہ جو کوالٹیز اور جو صفات اللہ پاک کو پسند ہیں وہ ہونا، اندر سے جذبات میں، ارادے میں، منشے میں، اور اگر اس کے علاوہ ہوں گے تو وہ اطاعت نہیں ہے. جیسے حرص ہے، جہاں حرص ہوگی وہاں اطاعت نہیں، ذکر نہیں پایا جا رہا، حرص وہاں پہ ذکر نہیں پایا جا رہا، معصیت پائی جا رہی. حرص گناہ ہے، تما گناہ ہے، ریاکاری گناہ ہے، تکبر گناہ ہے، عجب گناہ ہے، بے شکری گناہ ہے، بے صبری گناہ ہے. کیسا گناہ ہے؟ جیسے شراب پینا گناہ ہے، جیسے سود کھانا گناہ ہے، ویسا ہی گناہ ہے، بلکہ اس سے بڑا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی فہرست وہی ہے جو صرف مشہور ہے چار پانچ. وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، چھوڑ دو تم ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی. جیسے فرض، واجب اور حرام اور ناجائز ظاہر میں ہے، یہ فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، اور شراب حرام ہے، بدکاری حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، پورک حرام ہے، فلاں حرام ہے، غیر ذبیحہ حرام ہے، اللہ کے نام پہ جو ذبح کیا ہوا نہیں ہوتا جانور وہ حرام ہے، جو جانور اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا ہوا ہوگا وہ حرام ہو جائے گا چاہے وہ حلال جانور ہو. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا چاہے آپ اللہ کا نام لو یا مت لو، یہ مطلب نہیں ہوتا، غلط فہمی ہے یہاں پہ. جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، جس جانور کو حلال بولتے ہیں نا، مرغی کو، بکری کو، گائے کو، جن کو حلال کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حلال ہونے کے قابل ہیں. رائٹ ناؤ حلال نہیں ہے وہ. اسی وجہ سے آپ ابھی کھڑا ہوا ہے جانور، اس کی ٹانگ کاٹ لے کے جلدی ہے آپ کو آفس کو جانا ہے، پکا لے کے کر سکتے آپ ایسا؟ وہ تھوڑی حلال ہو جائے گا بھائی، نہیں کر سکتے. حلال ہونے کے قابل ہے، اور کتا، بلی، خنزیر یہ حلال ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، کسی صورت میں وہ حلال ہو ہی نہیں سکتا. وہ جانور جن کو حلال بتا رہے ہیں وہ قابل ہونے کے، حلال ہونے کے قابل ہیں، ابھی حلال نہیں ہے وہ، اس کی ریکوائر ہیں، شرطیں ہیں کچھ. اگر ان شرطوں میں سے ایک بھی مس ہو گئی تو وہ جانور مردار ہو جاتا ہے، میتا ہے وہ، اور میتا خنزیر سے بھی پہلے حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. یہ تھوڑی ہے کہ بسم اللہ بول کے آپ کھا لو گے تو حلال ہو جائے گا، نہیں، ویسا نہیں ہے. ذبح کرنا پڑتا ہے اس کو، اللہ کا نام لینا پڑتا ہے اس پر، نہیں تو وہ حرام ہو جائے گا. تو جیسے یہ چیزیں ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ایسے ہی اندرون میں کچھ چیزیں حلال حرام پائی جاتی ہیں آدمی کے اندر. اخلاص فرض ہے، ریا حرام ہے، تواضع فرض ہے، تکبر حرام ہے، قناعت فرض ہے، حرص حرام ہے، تمع حرام ہے، حیا فرض ہے، بے حیائی حرام ہے، شجاعت فرض ہے، بزدلی حرام ہے، سخاوت فرض ہے، بخل حرام ہے. اور ایسے ہی حرام ہے یہ، جیسے یہ ظاہر کے حلال حرام ہے، کوئی فرق نہیں پایا جاتا. تو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملے گا، یعنی اللہ کی اطاعت سے طمانینت ملے گی. اور اطاعت کا مطلب ظاہر اور باطن دونوں میں آ جانا، وہ چیز، آدمی اندر سے بھی مسلمان ہو جانا، باہر سے بھی مسلمان ہو جانا. اس لیے گھریلو جو زندگی ہوتی ہے اس کا سیکرٹ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم حرص پر رکھا ہے. حرص نہ ہو خوش ہے وہ گھر، جس گھر میں حرص نہیں ہے وہ گھر والے خوش رہیں گے، چونکہ وہاں اطاعت پائی جاتی ہے. اور جس گھر میں شکر نہیں ہے وہ گھر والے خوش نہیں رہیں گے، جہاں شکر ہے وہاں اطاعت پائی جاتی ہے، وہاں خوشی رہے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو فرمایا کہ اریتکن اکثر اہل النار. خواتین کے بارے میں، خواتین میں آپ نے واعظ فرمایا ایک مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مردوں میں واعظ فرماتے تھے خواتین میں بھی واعظ فرماتے تھے، کیونکہ خواتین نے کہا تھا کہ ہمارے لیے آپ ایک دن مختص بھی فرمائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دن بھی مختص فرمایا تھا. فرمایا کہ تم صدقہ خوب کیا کرو، پھر فرمایا کہ فإني أريتكن أكثر أهل النار، مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں کثرت جو ہے نا وہ خواتین کی ہے. اب صحابیات تو اللہ سے ڈرنے والی تھیں, وہ تو ڈر گئیں, ایک دم سہم گئیں کہ اللہ یہ کیا ہے, دنیا میں خاتون ہونے کی مصیبت تھی, خاتون ہونا ایک اعتبار سے ہے تھوڑا سا, کہ بہرحال یہ کہ جو آدمی اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں جائے گا, دوسرے پہ ڈیپینڈ ہوگا, تو وہ تو وہی رہے گا. تھوڑا سا برابری بولنے کو ہوتی ہے, پریکٹیکلی کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اکوالٹی, اکویلٹی جو ہے, برابر ہونا, رائٹ برابر ہونا جو بولتے ہیں نا, وہ بولنے کی حد تک تو خوش ہو جانے کے لیے ٹھیک ہے, حقیقت کے اعتبار سے امپاسبل ہے, ہو ہی نہیں سکتا. دین میں ہے برابری, جنت کے درجے حاصل کرنے میں برابری ہے, اللہ کی خوشی حاصل کرنے میں برابری ہے, کہ سبحان اللہ کا جو ثواب تمہارا وہی ثواب ان کا, قرآن پاک پڑھنے کی تلاوت کا جو ثواب تمہارا وہی ثواب, جو مردوں کا وہی ثواب عورتوں کا, صدقہ کرنے کا جو ثواب مردوں کا وہی ثواب عورتوں کا, نماز پڑھنے کا جو ثواب مردوں کا وہی ثواب عورتوں کا, اور نماز پڑھنے کا جو ثواب مردوں کو جہاں ہے, عورتوں کو نماز پڑھنے کا اتنا ہی ثواب وہاں جہاں ان کو پڑھنا ہے. یہ ثواب لینے کے واسطے ایک جگہ آ جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ برابر ثواب ہونا ہے تو جگہ بھی ایک ہونا چاہیے. نہیں, تم کو برابر ثواب چاہیے تو تم اپنی جگہ پڑھو گے تو ہی برابر ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. اگر عورت گھر میں پڑھنے کے بجائے مسجد آئے تو نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن ثواب کم ہو جائے گا, اور اگر مردوں کو کسی دن پتا چل جائے کہ مسجد میں جانے سے تمہارا ثواب کم ہوگا, کتنے مردیں جو آئیں گے چوہا کاٹ آنے کے لیے. نماز کا ثواب ان کا, قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ان کا اتنا ہی, صدقے کا ثواب ان کا اتنا ہی, زکات کا ثواب اتنا ہی, حج کا ثواب, ثواب میں برابر, اللہ پاک کے مرتبے میں کوئی قید نہیں ہے. تم چاہے آگے بڑھ جاؤ, تم چاہے آگے بڑھ جاؤ. بلکہ عورتیں بہت سی ایسی گزری ہیں جو مردوں سے بہت آگے نکل گئی ہیں اللہ کی نزدیکی میں, ولایت میں, اللہ کی محبوبیت میں. اللہ پاک نے بڑا نوازا ان کو. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر قرآن پاک میں ہے. کوئی عورت نبی نہیں ہوتی, یہ اصول ہے, لیکن قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے, اور ان کی کرامت کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ اللہ پاک کی کیا کرامت تھی, صاحب کرامت تھی وہ. ان کو جو رزق آتا تھا بغیر موسم کے, وہ کرامت کے طور پر ہی تو آتا تھا. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا, جب زکریا محراب میں آتے جو ان کے سرپرست تھے خالو, تو وہ رزق کو پاتے. قال یا مریم انا لکی ھذا, فرماتے کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ قالت ھو من عند اللہ, فرماتی یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. صاحب کرامت تھی, ان کی کرامت کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. بڑے بڑے صاحب ولایت جو ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں. بہت زیادہ دن نہیں ہوئے, تھوڑے دن پہلے کا قصہ ہے. تھوڑے دن سے مراد تھوڑے سال پہلے, تھوڑے سال سے مراد اسی صدی کا قصہ ہے. ایک بزرگ تھے, ان کی خصوصیت یہ تھی کہ روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ان کو ہوتی تھی. اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ عجیب عجیب معاملے رکھے ہوئے ہیں. خواب میں زیارت ہو رہی, روزانہ خواب میں زیارت ہو رہی. حج کے لیے گئے تو مدینہ منورہ جاتے ہوئے جس بحیلی پر, جس بنڈی پر, جس سواری پر سوار ہو کے جا رہے تھے, اس زمانے میں جب یہ سہولتیں نہیں تھیں, تو اس کا جو مالک تھا اس سے لڑائی ہو گئی. حج میں تو خلاف طبیعت بات بہت پیش آتی ہے. انہوں نے اس کے بچے کو ایک تھپڑ مار دیا. بچے سے کچھ ایسی غلطی ہو گئی, اس کو انہوں نے دھپا رسید کر دیا. وہ کیا قصہ تھا اندر, کیا ہوا وہ تو اللہ کو معلوم ہے. اس دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بند ہو گئی. اب وہ پریشان, چونکہ اللہ والے تھے, جس کو چسکا لگ گیا حضور کی زیارت کا, اس کو ہی پتا ہے جب محرومی ہوتی تو کیا دل پہ گزرتی ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. زندگی میں ایک مرتبہ زیارت ہو جائے تو خوش نصیبی شمار ہوتی. بہت پریشان ہوئے, بہت پریشان, رو رہے ہیں, پڑا رہے ہیں, دعائیں کرا رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ تم نے اس بندے کو مارا تھا, مدینہ منورہ کا وہ آدمی تھا, تم جا کے اس سے معافی مانگ لو. وہ گئے وہاں پہ, معافی مانگی. زیارت ہوتی نہیں, زیارت ہوتی نہیں. ایک ایک بزرگ کے پاس گئے دعا کرانے کے لیے، کہا کہ میرے ساتھ یہ بات تھی، محرومی ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا اور میری زندگی بالکل اجیرن ہو گئی ہے، میں اس کے بغیر جینا نہیں چاہتا ہوں، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بظاہر تو اب کسی کے قابو میں یہ بات نہیں معلوم ہو رہی کہ کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے ناراضگی ہو گئی اور اس سے محرومی ہو گئی. ہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ روضہ مبارک کے پاس ایک خاتون بیٹھتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ صرف روضے کو دیکھتی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے. تم اس سے جا کے دعا کراؤ، ہو سکتا ہے اللہ پاک راستہ کھول دے. وہ پہنچے تو جیسے انہوں نے بتایا تھا ویسے ایک خاتون کو انہوں نے دیکھا، بابو نساء کے پاس بیٹھی ہوئی اور روضہ مبارک پہ نظر ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں اور کوئی کام نہیں. کیا معاملہ ہے؟ اللہ ہی کو معلوم ہے. گئے اس سے بات کرنے کی اجازت لی، اس نے کہا کہو کیا بات ہے. تو انہوں نے اپنا سارا دکھ سنایا، رونے لگے. جب وہ زیادہ انہوں نے اپنے تاثر کو ظاہر کیا تو وہ خاتون متاثر ہو گئی اور ان کو ایک جوش آ گیا. انہوں نے کہا شف، دیکھو جو ان بزرگ نے آنکھ اٹھائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. یہاں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں بات، برزخ میں جھانک لینے کی صلاحیت ہو جاتی ہے، کشف ہو جاتا ہے. تو مرتبے کے اعتبار سے اللہ پاک نے مردوں اور عورتوں کو برابر رکھا ہے، ولایت میں برابر ہے، دونوں کے لیے ایکویل ہے، ثواب میں برابر ہیں، لیکن دنیا میں برابر نہیں ہے، دنیاوی نظام الگ ہے بالکل. تو خیر وہ اس پر مجھے یاد آ گیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اری تکن اکثر اہل النار تو گھبرا گئیں عورتیں، تو دنیا میں تو یہ تھی تھی، وہاں پہ بھی جا کے پھر ہمیں ادھر ہی جانا ہے. فرمایا کہ بیما یا رسول اللہ، کیوں، کیا سبب ہے اس کا؟ تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم احتیاط کر لیں. والا تکفرنا، کفر کرتی. تو میں تکفرنا باللہ، اللہ کے ساتھ؟ فرمایا نہیں، تکفرنا العشیر، شوہروں کے ساتھ ناشکری کرتی ہیں، اس کو کفر سے تعبیر. کفر کے اصل معنی ناشکری کے ہیں، انکار کرنے کے ہیں، ایکسپٹ نہیں کرتی، سلوک کو قبول نہیں کرتی، مانتی نہیں کہ ہاں تم نے کیا میرے ساتھ. ہمیشہ یہی کوشچن رہتا ہے تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ ارے بھائی کیا نہیں کیا. اب یہ اپنی فیلنگ میں رہتا ہے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا وہ کیا، ادھر وہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا. نہ مرد کے لیے صحیح ہے ویسی بات کہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی یہی فیلنگ ہے کہ کر رہے ہیں. بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ کرتے کچھ سلوک نہیں ہے، جتا نہیں ہوتا ہے ان کو. اور چونکہ مسئلہ گھریلو زندگی کا ہے تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ خطاب عورتوں کو فرمایا اس میں، کیونکہ ناشکری جو ہے وہ معصیت ہے، شکر گزاری جو ہے وہ طاعت ہے، اور طاعت سے تسلی رہے گی. تو جب تک گھر میں ناشکری کا ماحول رہے گا، مرد ہو یا عورت یا بچے، گھر میں اطمینان اور خوشی نہیں آ سکتی. یہ قاعدہ ہے، لکھ لیجیے آپ. شکر کی حقیقت کیا ہے؟ جو اللہ پاک نے دیا ہے اس پر نظر ہونا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ماننا، احسان ماننا، اور جو نہیں دیا ہے اس پر نظر نہیں کرنا. انسان کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز حاصل ہے اس سے نظر ہٹا لیتا ہے، جو چیز حاصل نہیں ہوئی اس پر افسوس کرتا رہتا ہے. گدھے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دبلا ہو جاتا ہے بارش کے زمانے میں. کیوں بھائی؟ تو وہ کھاتا تو رہتا ہے شام تک، لیکن جب گھر رات کو جانے لگتا ہے، رات اپنے گھر کی طرف جانے لگتا ہے، تو اس افسوس میں رہتا ہے کہ میں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے، تو جیسا کا ویسا ہے. جو نہیں کھایا اس کے افسوس میں وہ دبلا ہو جاتا ہے. مشہور ہے، جو لوگوں نے ویسے ہی بنایا ہوا ہے نہیں معلوم، یا کچھ حقیقت بھی ہے نہیں معلوم، مگر ہم پر یہ چیز تو اپلائی ہوتی ہے کہ بھائی جو نعمت حاصل نہیں ہوئی اس پر نظر نہیں رکھنا ہے، جو حاصل ہوئی اس پر نظر رکھنا ہے. جو حاصل نہیں ہوئی چاہت ہے اس کی تو دعا کر لینی چاہیے، اور ظاہری اسباب میسر ہیں تو اسباب اختیار کر لینے چاہیے اس کے، لیکن اس کے غم میں رہنا، اس کی فکر میں رہنا، اور جو حاصل ہے اس سے نظر انداز کرنا، یہ مزاج معصیت والا مزاج ہے، یہ گناہ والی زندگی ہے. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. اللہ نے شکایت کی ہے انسانوں سے، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. اور جس کو شکر آ گیا نعمتوں پر اس کا بیڑا پار ہے. اور اللہ نے بہت سی چیزیں بندے کو اسی لیے نہیں دی ہیں کہ جو چیزیں دی ہیں اس پر شکر کرے. یہ بھی عجیب کہانی ہے. اگر بہت سی چیزیں دی جاتی ہیں, سب چیزیں ہر بندے کو دی جاتی ہیں, تو کوئی شکر نہیں کرتا, کیونکہ پھر یہ فیلنگ ہی نہیں رہتی تھی کہ کس سے محرومی ہے اور کیا چیز حاصل ہے. جو چیز حاصل ہے وہ معلوم ہونا, جس سے محرومی ہے وہ حاصل ہونا, یہ اس پر موقف ہے کہ کچھ چیزوں سے آدمی محروم ہو, کچھ چیزیں اسے ملی ہوئی ہوں, تاکہ کیا کیا ملی ہوئی ہیں وہ اس کو ریئلائز کر سکے. وادی نعمان ایک جگہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہاں پر ساری ان سے ہونے والی ذریت کو نکالا. ایک مرتبہ ان کی پیٹھ سے, حدیث شریف میں ہے کہ وادی نعمان میں آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی قیامت تک آنے والی اولاد کو ایک مرتبہ نکالا گیا تھا. مشکا شریف میں بھی یہ روایت ہے. وجعل بین عینیہم وبیصا, ان کی آنکھوں کے درمیان میں ایک چمک اور لمک لمحان رکھ دیا تھا, چمک رکھ دی تھی, جس سے وہ پہچانے جا رہے تھے کہ یہ ہیں کیسے. حضرت آدم نے پوچھا کہ پروردگار یہ کون ہے؟ قال ذریتک, فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے, یہ ہوگی سب تم سے. چل جائے, ہم سب سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں, جتنے قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں سب نکالے گئے تھے وہاں. پہلے زمانے میں تو سمجھنا بہت مشکل تھا, آج تو کچھ مشکل نہیں رہا. ایک ڈراپ میں کتنے انسان ہوتے ہیں سب کو پتا ہے. اور پہچانے جا رہے تھے, اس میں کوئی غنی تھا, کوئی فقیر تھا, کوئی تندرست تھا, کوئی بیمار تھا, محسوس ہو رہا تھا. اسی میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی پہچانا تھا. حدیث میں ہے نا کہ جب پوچھا کہ پروردگار یہ کون ہے, چونکہ ان کے چہرے کی چمک جو ہے نا وہ ذرا ڈفرینٹ تھی دوسروں سے, کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہاری اولاد میں ہے, داؤد اس کا نام ہے. بڑا پیار آیا ان کے اوپر, کہ یہ میرا بچہ ہے. ہاں ربی کم جال کا ہو عمرہ او کما قال, آیا پروردگار ان کی عمر آپ نے کتنی بنائی؟ تو فرمایا یہ صرف 60 سال کا ہوگا. کہنے کہ اتنی کم, اور میری یعنی کہ تم 1000 سال رہو گے. تو کہا کہ میری عمر میں سے 40 اس کو دے دو. بابا تھے نا, جب میں سے نکال کے دے دی, میری عمر میں سے 40 دے دینا. بات آئی گئی ہوگی نا. وہ جب آدم علیہ السلام کی عمر 940 کی ہو گئی, 60 کی ہو گئی, تو فرشتہ آ گیا. حدیث میں آتا ہے, حدیث کا ہی مضمون ہے یہ. کہنے لگے چلو اللہ کے پاس. کہنے لگے مجھے تو بتایا گیا تھا کہ میں 1000 سال رہوں گا. کہنے لگے 40 تو تم نے داؤد کو دے دیے تھے. کہنے لگے میں نے کب دیے تھے؟ نسی آدم فنسی ذریت ہو. حدیث میں ہے کہ آدم بھول گئے اس لیے ان کی اولاد بھولتی ہے. اول الناس اول الناس, لوگوں میں جو سب سے پہلا ہے وہ بھولنے میں بھی سب سے پہلا ہے. یہ عربی کا مشہور مقولہ ہے. جو انسانوں میں سب سے پہلا ہے یعنی آدم, وہ بھولنے میں بھی سب سے پہلا, وہ پہلا بھی وہی ہے یعنی آدم علیہ السلام. تو اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ یا ربی لولا سویت بین عبادک, پروردگار آپ نے سب کو برابر کیوں نہیں کر دیا؟ سبھی تندرست ہوتے, سبھی خوبصورت ہوتے, سبھی مالدار ہوتے. کیونکہ فقیر اور غنی دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے نا کون کس حالت میں. کیوں آپ نے سب کو نہیں دے دیا؟ آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ فرمایا احببت ان اشکر, میں نے برابر سب کو اس لیے نہیں کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے, میرے شاکر بنے بندے. اور یہی آدم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ اگر سب کو مل گیا تو سر پھٹوول نہیں ہوگی, سب شکر کریں گے. اللہ فرما رہے کہ میں سب کو سب دے دوں گا, تو ان کو پتا کیسے چلے گا کہ کیا چیز ملی کیا چیز نہیں ملی؟ فیلنگ جو آتی ہے, معرفت جو ہوتی ہے, وہ تو ضد سے ہی ہوتی ہے نا. تورف الاشیاء بازدادھا, چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. خالی رات ہی رات ہوتی تو خود رات کو کوئی نہیں پہچانتا کہ رات کیا ہے, وہ تو دن آنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ رات ہے یہ دن ہے. صرف دن ہی دن ہوتا تو کوئی آدمی خود دن کو نہیں پہچانتا, رات کو تو نہیں پہچانتا, خود دن کو بھی نہیں پہچانتا, کیونکہ رات سے دن کی پہچان ہے. کفر سے ایمان کی پہچان ہے, بیماری سے تندرستی کی پہچان ہے, فقر اور غربت سے امارت کی پہچان ہے, معصیت سے طاعت کی پہچان ہے, برائی سے اچھائی کی پہچان ہے, مصیبتوں سے نعمتوں کی پہچان ہے. فرمایا یہ فرق میں نے اسی لیے رکھا ہے کہ جس کو جو چیز ملی ہے اس کا اس کو دھیان ہو, اور اس پر اللہ پاک کا وہ شکر ادا کرے. گھروں کے اندر میرے دوستو, یہ اسلامی تعلیم جو ہے, ایک ہوتا ہے اس کا اپیرینس, اسلامی تعلیم کیا نظر آنا چاہیے, کیا دکھنا چاہیے اسلامی تعلیمات میں سے. ایک ہوتی ہے اس کی ریئلٹی اور حقیقت, وہ اندر باہر دونوں میں گھس جاتی ہے. تراویت کر جاتی ہے. اسلامی فیملی کا مطلب یہ ہے کہ جذبات بھی ویسے ہی ہونا، احساسات بھی ویسے ہی ہونا، صفات بھی ویسے ہی ہونا، اخلاق بھی ویسے ہی ہونا، معاملات بھی ویسے ہی ہونا، معاشرت بھی ویسے ہی ہونا، رہن سہن طرز زندگی ویسے ہی ہونا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. اس میں یہ بہت بڑا حصہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکے. اسلام میں جتنی خوشی ہے اسلام کے موافق زندگی گزارنے میں اور کسی میں نہیں ہے، یہ بالکل کنفرم بات ہے. یہ قرآن پاک میں ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، جو ایمان، جو اچھا عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ ایمان والا ہو، چونکہ اچھے عمل کا اعتبار ایمان کے ساتھ ہے، بغیر ایمان کے عمل کا اعتبار نہیں ہوتا. اس کی شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے کہ کسی عمل کے اچھے ہونے کے لیے شرط یہ اس کا کرنے والا مومن ہونا. اس لیے غیر مومن اچھا عمل کرے گا بھی تو اس کو اچھا نہیں بولا جا سکتا. یہ ایک علم کی بات ہے، ذہن میں رکھ لینا اس کو. بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑا اچھا کام کر، ایمانی نہیں ہے، کہہ کے اچھے لوگ جائیں گے، کیسے اچھا کام کریں گے؟ یہ ایمان کی بات ہے، یہ مذہب کی بات ہے. آپ کو یہ جاننا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا آپ کو. فرمایا فلاں جو ایمان، جو اچھے عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثى. عام طور پر اللہ تعالیٰ مرد اور عورت دونوں کا ایک ساتھ ذکر نہیں کرتے احکام میں، مگر یہاں فرمایا ہے میل ہو یا فی میل ہو. وہو مؤمن، وہ ایمان والا ہو، ایمان اس کے پاس ہو اور عمل اس کا اچھا ہو جائے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو خوشگوار زندگی دے دیں گے، ہیپی لائف، خوشگوار زندگی. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ نہیں بتایا گیا یہاں پر کہ آخرت مراد ہے، اس میں جنت مراد ہے، یہ نہیں بتایا گیا. جنت بھی اس میں ہے، دنیا بھی، زندگی بھی مزیدار ہو جائے گی اس میں. امام غزالی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی زندگی جتنی خوش ہوتی ہے اور جتنے آرام سے ان کی زندگی بسر ہوتی ہے بے سر و سامانی میں، اگر ان کے دلوں کی خوشی اور تمانینت کا حال بادشاہوں کو معلوم ہو جائے اور ان کے اختیار میں ہو تو تلواروں کے ذریعے سے حملہ کر دیں تاکہ اس کو لے سکیں. بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوتی، یہ بتا رہے تھے، بادشاہ کی لائف بھی اتنی خوشگوار نہیں ہوگی. حف تقلیم کی بادشاہت ہے، مختار کل ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، جو بولتا ہے وہی اس کا حکم ہے، وہی قانون ہے، اس کو بھی وہ خوشی نہیں رہتی جو اللہ والے کو ہوتی ہے. کیونکہ خوشی کا تعلق دل سے ہے، دل ادھر ہے، ادھر نہیں ہے دل کا کنٹرول. اس لیے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے. صحابہ اور صحابیات بڑے پاکیزہ زندگی والے تھے، خوش نصیب، خوش بہترین زندگی تھی ان کی، تسلی کی زندگی، خوشی کی زندگی. کیا مطلب تھا؟ بڑے بڑے مکانات تھے، ٹرانسپورٹیشن کی سہولتیں تھیں، کھانے پینے کی سب چیزیں میسر تھیں، پہننے اوڑھنے کی زیادہ چیزیں میسر تھیں. یہ مطلب ہے حیات طیبہ کا. صحابہ کے حالات کا سب کو پتا ہے کہ اچھے بھی حالات رہے ہیں ان پر، خراب بھی حالات رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے. دولت بھی رہی ہے، عسرت بھی رہی ہے، غنا بھی رہا ہے، فقر بھی رہا ہے، امن بھی رہا ہے، خوف بھی رہا ہے. اور دیکھا اگر جائے تو خوف زیادہ رہا ہے دشمن کا، امن کم رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران 10 سال کی مدت میں 70 سے زیادہ مرتبہ جنگ پیش آئی ہے. 10 سال میں 70 مرتبہ جنگ کرنا پڑا ہو جن کو، کتنا خوف نہیں رہا ہوں گا. جس میں سے 27 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفی شریک رہے، اور 47 جو ہے نا وہ سرایا کی شکل میں آپ نے بھیجا لوگوں کو، آپ خود نہیں گئے. خوف بھی رہا، امن میں نہیں تھے، تنگی بھی رہی، دو دو کپڑے میسر نہیں ہوتے تھے، ایک ہی کپڑے میں جینا، دو کپڑے نہیں ہوتے تھے، اوپر ایک نیچے ایک، ایک ہی میں جینا ہوتا تھا. بڑا ٹائم گزرا ہے صحابہ کا اس پر. اب کلنا نجد صوبین، کیا دو دو کپڑے ہمیں ملتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر دو کسی کے پاس ہوتے تو ایک دوسرے کو دے دینا پڑتا تھا. حضرت مصعب ابن عمیر کی شہادت کے موقع پر، حضرت حمزہ کی شہادت کے موقع پر کیا تھا؟ ایک چادر ان کے پاس تھی، سب ڈھانکو تو پیر نکل جا رہا تھا، وہ بھی چھوٹی تھی، پیر ڈھانکو تو سر نکل جا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ سر ڈھانک دو. وہ جو آلو آلہ قدمہ ہل اذخر رجلئی ہل اذخر، اور اذخر جو ہے نا اذخر گھاس، وہ ان کے پیروں پہ ڈال کے ان کو دفن کر دو. مزے کی زندگی تھی، پہننے کو کپڑا میسر نہیں ہے، کھانے کو کھانا میسر نہیں ہے، رہنے کو مکان میسر نہیں ہے، دشمن کا خوف مسلط ہے، مگر زندگی میں تسلی تھی، حیات و طیبہ، حاضر خوش تھے. آپ کیسی خوشی سمجھ رہے ہیں؟ تصور نہیں کر سکتے ایسی خوشی. اور خاص بات کیا تھی ان کی پتا ہے؟ خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی خواہش کو، اپنے ارادے کو ختم کر دیا تھا اور یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اللہ جس میں خوش ہے اس میں ہم خوش، اللہ جس میں خوش ہے اس میں ہم خوش، اللہ پاک ہم کو جس حالت میں رکھنے پر خوش ہے اس حالت میں ہم رہنے پر خوش. اللہ نے اگر بیماری دی ہے تو تندرستی نہیں چاہتے تھے صحابہ، عجیب بات ہے یہ. اور مرد تو مرد اور عورتیں نہیں چاہتی تھیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون کا گزر ہوا. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی خاتون دیکھنے کی خواہش ہے تو اس کو دیکھ لو، یعنی یہ جا رہی ہے. دوسروں نے کہا، ان کے شاگردوں نے کہا کہ اس کے جنتی ہونے کی بات آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، میں موجود تھا وہاں پر. مجھے کیا واقعہ ہوا تھا اس کے ساتھ؟ فرمایا واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے. یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مرگی کا دورہ میرا ختم ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دعا کر دوں گا اور اللہ تیری مرگی کے دورے کو ختم کر دے گا، تجھے فٹس نہیں آئیں گے، اور اگر تو چاہے تو میں دعا نہیں کروں گا اور تجھے فٹس آتے رہیں گے. اس نے پوچھا کہ اگر مجھے فٹس آپ دعا نہ کریں اور مجھے فٹس آتے رہیں تو مجھے ملنے والا ہے کچھ؟ کہ ہاں تجھے ملنے والا ہے. کہا کیا؟ کہ جنت ملے گی. تو پتا ہے انہوں نے کیا کہا اس خاتون نے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معافی چاہتی ہوں، دعا نہ کریں میرے لیے، دعا نہ کریں، فٹس آنے دیں. پھر عرض کیا کہ ایک چیز کی درخواست ہے، وہ یہ کہ جب فٹس آئے تو میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، مجھے بعد میں پتا چلتا ہے، اور اس سے مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے کپڑے لوگوں کے سامنے کھل گئے تھے، کیونکہ فٹس میں تو آدمی کے ہاتھ پیر ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ قابو میں نہیں رہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جب اس کو دورہ پڑا کرے، فٹس آیا کرے، تو اس کے کپڑے نہ ہٹیں. زندگی میں پھر کبھی اس کے کپڑے نہیں ہٹے اور فٹس برابر آتے تھے. اگر بیماری میں اللہ خوش ہے کہ میری بیماری سے اللہ خوش، جنت دینے کا مطلب کیا؟ خوش ہونا ہی ہے نا. خوش ہو کے تو دیتا ہے اللہ پاک جنت، یا ویسے ہی دیتا ہے. جنت دینے سے مراد اللہ کی خوشی مراد ہوتی ہے. جنت ملتی ہے خوش ہونے کی بیس پر، خوشی اور جنت ایک ہی چیز نہیں ہے، خوشی پر جنت مرتب ہوتی ہے، ناراضگی پر جہنم ہے. انہوں نے کہا کہ پھر مجھے آپ پھر آنے دیجیے. صحابہ بخار آتا تو خوش ہو جاتے تھے، لا باس طہور ان شاء اللہ، کیونکہ حضور نے ایک مرتبہ فرما دیا تھا، ایک خاتون کو آپ کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت کے پاس سے، وہ کانپ رہی تھی. ہم مالا کی طرح دین، کیا ہوا تجھے کانپ رہی ہے؟ کہا کہ حما یا رسول اللہ لا بارک اللہ فیہ، اللہ کے رسول بخار نے تنگ کیا ہوا ہے. لا بارک اللہ فیہ کا ترجمہ اپنے اردو میں ہوتا ہے اللہ اس کا ستیہناش مارے. کوس رہا ہے، کوس رہی تھی وہ، خدا اس کا ستیہناش کرے، بخار نے ستایا ہوا ہے. لا تسب الحما، آپ نے فرمایا کہ بخار کو برا مت بول، فإنها تلقي الذنوب، یہ تو گناہوں کو تیرے دھو دیتا ہے، یہ تو تیرے گناہوں کو دھو دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خالی پسینہ آ گیا، نہیں پسینہ ہی نہیں آیا، خالی پسینے کے ساتھ گناہ بھی باہر آ گئے. بخار میں صرف پسینہ نہیں آتا، پسینہ تو نظر آتا ہے. تمام کام جو ہو رہے ہوتے ہیں اس میں ایک انسین چیز ہے، ایک وہ ہے جس کو دیکھا جاتا ہے. بادل میں جب بجلی چمکتی ہے، آواز آتی ہے، ایک اس کا ظاہری سبب ہے کہ بجلی کیوں چمکتی ہے، جو سائنس بتاتی ہے. آواز کیوں آتی ہے، یہ سائنس بتاتی ہے. ایک اس کا باطنی سبب ہے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آواز جو بادلوں میں ہوتی ہے، وہ رعد فرشتے کی ڈانٹ ہے جو بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں جگہ چلو، وہاں جا کے برسنا ہے. ایک نظر آنے والی چیز، ایک نظر نہیں آنے والی چیز ہوتی ہے. اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ذاتی حالات میں بھی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے. ہمیں لا تسب الحمیٰ، بخار میں پسینہ آنا ایک فزیکلی یہ ہے کہ پسینہ آ گیا، لیکن ایمان والا اگر ہے، بے ایمان کو جب پسینہ آتا ہے تو اس کے گناہ نہیں نکلتے. اب سب کے ساتھ ایک ہی چیز تھوڑی ہے، कि जितने दवाखाने में जिसको भी पसीना आ रहा उसके साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, ईमान आपके पास है तो है आपके साथ। ये एडवांटेज है ईमान का, जो आपको अभी नहीं पता चल रहा, हमें अभी नहीं पता चल रहा, पहले पता वहां जाके चलेगा। मुझे टाइम का अंदाजा नहीं है, बता देना मतलब खत्म कब करना है वो बताना। तो ठीक है, बस ठीक है, मुख्तसर करते हैं। फरमाया कि गुनाह से जो है गुनाह माफ हो जाते हैं बुखार आने से। देखो फिर उनका यह मसला था कि उनको उनको खुशी रहती थी उस बात की। हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, आखिर में आंखों में उनके मोती आ गया था, हमारे करीब के असलाफ में से बुजुर्गों में से मोती आ गया था। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करा लीजिए, मोतिया का तो इलाज होता है, आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी। एक हदीस है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर मैं किसी की दोनों आंखें ले लूं और वो उस पर सबर कर ले तो जन्नत से कम उसका बदला नहीं है, जन्नत से कम उसको बदले में चीज नहीं, जन्नत तो यकीनन मिल जाएगी उसको सबर कर ले। हज़रत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह फरमाया कि भाई ये तो वह मेहमान है कि जो आखिरी उम्र में आया और इतना कीमती है, तुम यार डॉक्टर के पास ले जाके मुझे इसे छिनवा देना चाहते हो, मैं नहीं इलाज कराऊंगा इसका, ये तो बैठे बिठाए मिल रही जन्नत यहां पे। खुशी थी उनको इस बात पे कि अल्लाह पाक ने एक निजाम फरमा दिया मेरी चाहत के, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो आंखें नहीं फोड़ ले सकते ना, उसमें तो सजा है, उसमें थोड़ी जन्नत मिलने वाली है। गैर इख्तियारी तौर पर एक चीज पेश आई और सबर कर लिया बंदा, उस पर जन्नत का वादा है। अल्लाह वालों को नेमत खाने में, अल्लाह पाक की तरफ से कोई नेमत हासिल करने में, उसे एंजॉय करने में जितना लुत्फ आता है, उतना तकलीफ में भी उतना ही वो एंजॉय करते हैं। जाहिरी तौर पर रो रहे होते हैं, दिल से खुश हो रहे होते हैं। ऑपरेशन में जाहिरी तौर पर आदमी रो रहा होता है, दिल से खुश हो रहा होता है, डॉक्टर को फीस भी देता है, मिठाई भी देता है, थैंक यू भी करता है। वो उनके पास वो अकल होती है, बसीरत होती है कि अल्लाह पाक की कितनी मेहरबानी है मेरे साथ, ये हो रहा है। खाने की तंगी आ गई, ये हो रहा है, कितनी मेहरबानी है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि उनके घर में फाके आते रहते थे। जब फाका उनके घर में होता तो उनकी अम्मी कहती कि हमारे घर अल्लाह के रसूल के मेहमान आ रहे हैं आज। तो मेहमान यही होता था कि खाना उस दिन नहीं होता था, तो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान बोल के हमें इतनी खुशी हो जाती थी कि हमें बड़ी तसल्ली होती थी कि आज हमारे घर कुछ नहीं है, हम मेहमान, हमारे पास मेहमान आए हुए हैं। रूहानियत थी तो उसकी हलावत भी थी। जब ईमान होता है, रूहानियत होती है तो उसका टेस्ट है, नहीं तो आप अजीब गरीब फील करेंगे। कहते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि बहुत दिनों तक रोजाना खाना मिलने लगा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा हमारे घर में अल्लाह के रसूल के मेहमान नहीं आए इतने दिनों से, अम्मी से मैंने कहा, तो कहने लगी बेटे किस्सा यह हुआ है कि एक बुजुर्ग आए थे और उन्होंने घर के हालात पूछे तो मैंने बता दिए थे, तो उन्होंने एक दुआ लिख के कहा था कि इस दुआ को अपने गल्ले में बर्तन उस बर्तन में रख देना जिस बर्तन में तुम गल्ला रखती हो, इंशाल्लाह उसके बाद तुम्हारे घर में तंगी नहीं आएगी रोजी की। फरमाया मैंने वो रख दिया है, पता नहीं अल्लाह पाक का क्या निजाम है कि जब से कमी नहीं होती कुछ ना कुछ शक्ल बनी जाती है और फाके की नौबत नहीं आती। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे उस तावीज पर इतना गुस्सा आया उस दुआ पर कि मैंने सोचा अच्छा इसका काम करूंगा। और एक मरतबा मां की गफलत से फायदा उठाते हुए उन्होंने उसको उसमें से निकाल के फेंक दिया, फिर आना शुरू हो गए। कहने की बेचैनी हो रही थी कि हमें एक बात बताई गई हुजूर का मेहमान है वो नहीं आ रहा हमारे घर, इसमें एंजॉय कर रहे थे, मजा आ रहा था तो ही कर रहे थे ना, ये बदमदगी में कर रहे थे। हयात तैयबा में होता मेरे दोस्तों ये है कि जिस हालत में अल्लाह ने रखा है उस हालत से खुश हो जाना। हमारी क्या मर्जी भाई, हम तो अल्लाह की मखलूक हैं, वो हमारे पैदा, हम उनके पैदा किए हुए हैं, वो हमारे पैदा करने वाले हैं, हम उनके ममलूक हैं, मालिक हैं, वो तसरुफ उनका हक है, हमारे अंदर तसरुफ करना, जो चाहे वो करना, अंग्रेजी में जो भी बोले आप इसको, उनका हक है, राइट है उनका वो, और फर्ज है हर मुसलमान पर तफवीज, अल्लाह पाक के हुक्म पर राजी रहना, उनके तसरुफ पर राजी रहना, तंदुरुस्ती हो या बीमारी, मालदारी हो या फकीरी, हालात अच्छे हो या हालात खराब हो, उनकी मर्जी है, इम्तिहान लेने के लिए है तो जिस तरह के वो चाहे इम्तिहान लें। आफियत जरूर मांगना चाहिए, हाथ जरूर जोड़ना, हम कमजोर हैं, آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم ذرا مزے مزے میں ٹائم گزارنے کو پسند کریں گے، آپ بولیے کوئی حرج نہیں، دعا کیجئے کوئی حرج نہیں ہے، مگر راضی رہنا پڑتا اس تصرف پر جو انہوں نے فرمایا ہے. تو وہ کیفیت ایمان کی صفات میں سے ہے، جب وہ صفت آ جاتی ہے تو اس سے حرص ختم ہو جاتی ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا، اس سے ناشکری ختم ہو جاتی ہے. اور جس گھر کے اندر سے ناشکری ختم ہو جائے اور حرص ختم ہو جائے، اس گھر سے بہتر فیملی آپ کو نہیں ملے گی کہیں. سادگی ہوگی وہاں پر، خوشی ہوگی وہاں پر، میاں بیوی سے خوش ہے، بیوی میاں سے خوش ہے، وہ ان پہ مہربان، وہ ان پہ مہربان. کیونکہ وہ سارا مسئلہ اس پر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہوں. اب یہ بیچارے نے جتنا ایک ایسا ہے کہ کمانے کو نہیں جاتا، وہ تو روئے گی پھر. ایک ایسا ہے کہ کمایا بیچارہ جتنا ہو سکتا تھا لایا، اب اس کے بعد میں اس کو یہ ہے کہ آپ ہمیں ایسے ہی مارتے رہو گے، بس ایسے ہی سڑتے رہیں گے ہم، مر بھی جاتے ہیں خود ہی، سڑ بھی جاتے ہیں، ایسے سڑاتے رہو گے. دیکھا فلا آدمی کا گھر کیسا ہے، تم بھی 10 سال سے ہیں، وہ بھی 10 سال سے ہیں، ذرا جا کے اس کو دیکھو. اور یہ فرنیچر کار میں کب تک پھرتے رہیں گے، تھرڈ کلاس کار ہے. وہ شادی میں جو آپ نے بس نیکلس ایک مرتبہ بنایا تھا تو پتہ نہیں کیسے بنا دیا تھا تم نے، وہ کیسے تمہارا جیا، اس کے بعد تو کبھی تم لے کے گئے نہیں جویلری شاپ، شاپنگ ہوئی نہیں کبھی. اور دعوت میں جانا ہے، وہ جو کپڑے ہیں نا وہ میں اس سے پہلے کی دعوت میں پہن کے گئی تھی، ڈبل جاؤں گی تو تمہاری بے عزتی ہو جائیں گی. یہ جو مزاج ہوتا ہے یہ انہیپی بناتا ہے، کیونکہ پھر ایک دوسرے کے دل میں برائی آتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ برائی اور رنج ایک راستے سے آتا ہے، ظاہر دوسری جگہ پر ہوتا ہے. برائی اور رنج ایک جگہ سے آتا ہے، ظاہر دوسری جگہ پر. جیسے بیماری ایک جگہ ہوتی ہے، درد ایک جگہ سے ظاہر ہوتا رہتا ہے نا. جب میاں بیوی میں سر پھٹاول ہو، چونکہ ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو کر کر کے اس کا بڑا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ یہ پھڈا ہے کہاں سے. بعض باریک باریک باتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہیں، ان کا سیکرٹ وہاں نہیں سمجھ میں آتا، زندگی میں عملاً جب سمجھ میں آتا ہے. حضور نے فرمایا کہ خاتون کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ شوہر کو اپنے پاس آنے سے روکے، ایک حدیث ہے یہ. جب اس کو عذر شرعی نہ ہو، شرعی طور پر اس کو عذر نہ ہو، اور طبعی عذر نہ ہو، یعنی اتنی شدید بیمار ہو کہ وہ آنے سے روک سکتی ہو، تب تو اس کو حق ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس کو حق نہیں ہے. اور اگر وہ روکے گی تو صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ. وہاں یہ سمجھ میں بظاہر جب پڑھتے ہیں نا ہم لوگ تو جب نہیں سمجھ میں آتا، لیکن جب کاؤنسلنگ کے لیے بیٹھے ہیں نا تو ہر جگہ یہی حدیث سامنے آتی رہتی ہے. بھائی جھگڑا کہہ کا ہے تو بھائی جھگڑا اس کا ہی اصل دیکھا جائے، ان کا موڈ نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے. ارے بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو یہاں کا ہے اصول کہ بھائی تمہاری بھی رضا ضروری ہے، تمہاری بھی ضروری ہے. تمہارا شادی ہونے کا مطلب یہ ایک ایگریمنٹ تھا، اس ایگریمنٹ میں مین چیز یہی ہے کہ اس سے کبھی روکا نہیں جائے گا مجھے. جھگڑا بات یہاں سے ہوتی ہے، دل میں آدمی مرد آدمی بٹھا لیتا ہے اس کو دل میں، اب نکالتا کہاں پہ معلوم، دسترخوان پہ. نکالتا کہاں پر ہے، گروسری پر. نکالتا کہاں پر ہے، شاپنگ پر. نکالتا کہاں ہے، سسرال میں جانے پر. بات یہ رہی ہو رہی ہوتی ہے اور نکلتی ہے تقریبات میں، تمہارا بھائی کا ہی گوارا بار بار. فیملی کو جا رہے ہیں تو جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تمہارے کو جانا ہے جا کے آؤ. ابھی وہاں پہ عقیقہ ہو رہا ہے، تھوڑا کچھ گفٹ دیں، گفٹ وفٹ کے پیسے نہیں ہے میرے پاس، جب دیکھو جب گفٹ 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 گفٹ. یہ جو معلوم کریں اندر کہ یہ چکر کیا ہے، ایسا تو آدمی ہے نہیں. یہ اندر یہ ہے کہ اس نے اس کو تنگ کیا ہوا ہے، وہاں سے اس کا دل دکھایا ہوا ہے. اگر وہاں سے وہ سیٹسفائی رہا ہوتا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا پھر. اگر آدمی اپنے سے جی بھرا ہوا ہے، تسلی والا ہے، نہ اس کو باہر گھورنے کی ضرورت ہے، نہ چیٹنگ کرنے کی اس کو ضرورت ہے، اور نہ ہی ان چیزوں میں اپنا غصہ دکھانے کی ضرورت ہے. بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ اگر آدمی اس معاملے میں سائر ہوتا ہے تو بیوی ایک مرتبہ شاپنگ کو بولے تو یہ دو پہ راضی ہو جاتا ہے، دو مرتبہ پہ راضی ہو جاتا ہے، نہیں بیوی یہ بھی لے لو. وہ ایک گفٹ کو بولے تو یہ دو پہ راضی ہو جاتا ہے، نہیں ذرا اس کو ہے نا وہ بہن کے بچے کو بھی دے دیں گے ساتھ ہی ساتھ. گھر کے اندر اس میں بھی طاعت و معصیت ہی کا معاملہ ہے. آپ کبھی بھی جائیں گے نا پیچھے آپ کو معصیت مل جائے گی, کیونکہ معصیت ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. مرد کی طرف سے بھی ہوتا ہے یہ, اور یہ نہیں کہ صرف اس میں عورت ہی قصوروار ہوتی ہے, موقع کی بات ہے. خاندانوں کے اندر یہ ہے کہ کہیں بیچاری مظلوم عورت ہے اور کہیں بیچارہ مظلوم مرد ہے, دونوں قسم کے واقعات آتے رہتے ہیں اور ہوتے ہی رہتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈومینیشن کس کا ہو گیا ہے اور کون جو ہے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پلے کر رہا ہے, کھیل رہا ہے, سیاست کر رہا ہے. اور خلوص نہیں رہتا جب سیاست آ جاتی ہے تو بھی زندگی میرے دوستوں بہت کڑوی ہو جاتی ہے. خلوص, محبت, پیار, چاہت, وفاداری, امانت داری, سم و طاعت, جس گھر کے اندر ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والا ہو, مرد اپنی ذمہ داری میں پوری طرح کیئرفل ہو, محتاط ہو, حقوق ادا کرتا ہو, ظلم زیادتی نہ کرتا ہو, صبر سے کام لیتا ہو, خوش اخلاقی اس کا شیوا ہو, نرمی ہو, ملاطفت ہو, چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہونا نہ ہو, عورت اس پہ فدا ہوتی. اپریشیٹ کرنا ہو اس کی اچھی باتوں پر خوشی کا اظہار کرنا, مگر وہ بھی ایک لمٹ کے ساتھ میں. محبت کا اظہار کرنا وہ بھی ایک لمٹ کے ساتھ میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جب کال کریں آپ جب یہ بولے ہی بولے کہ آئی لو یو, ایک مصیبت ہے. کتنی مرتبہ بولے بھائی, ایک دو مرتبہ آدمی اظہار کر دیا بس ہے. یہاں کی زندگی میں چونکہ شک پایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں باہر جا کے اس نے کس سے چیٹنگ کی ہے, اسے یہاں والوں کو بار بار بولنا پڑتا ہے, مسلمانوں کو نہیں بولنا پڑتا بار بار. یہاں پہ دوستی کا کوئی اعتبار نہیں ہے, ہر آدمی دوستی بدلتا رہتا ہے, اپنی ٹیسٹ بدلتا رہتا ہے, اس کی وجہ سے ان کو اظہار کرنا پڑتا ہے کانفیڈنس لانے کے لیے, اعتماد بحال کرنے کے لیے. ہم کو کیا ضرورت پڑی, تو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بار بار ہمارے ساتھ اس کا اظہار کیا جائے. لیکن ہفتالہ شانوں نے میرے دوستو مردوں کے ذمے میں جو چیز دی ہے وہ اپنی طرف سے پوری کریں, اپنے حقوق کو وہ ادا کریں, اپنے اخلاق سے وہ رہیں. جیسے حضور نے فرمایا کہ کل قیامت میں مجھ سے سب سے قریب وہ آدمی ہوگا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہا ہو. یہ بھی عجیب بات ہے کہ حضور نے گھر والوں کی کیوں قید لگائی ہوگی, جس کے اخلاق اچھے ہوں. یہ نہیں فرمایا احسنکم خلقا لاہلہ, اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق والا جو ہوگا وہ میرے پاس ہوگا. علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ باہر اچھے اخلاق سے تو یہ کاروباری اخلاق ہوتے ہیں. باہر جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں, بھائی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں, مجھ سے ہنس کے مل رہے ہیں تو میں بھی آپ کو ہنس کے ملوں گا, آپ مجھے چائے کا آفر کر رہے ہیں میں بھی آپ کو چائے کا آفر کروں گا, میں کوئی بے عزتی کرانا ہے مجھے کہ میں آپ تو مجھ سے اچھا مل رہے ہوں میں منہ بنا رہا ہوں. تو یہ کاروباری چیز ہوتی ہے کہ آپ میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں. جہاں آدمی کو خلوت میں, جلوت میں, اندھیرے میں, اجالے میں, نرمی میں, گرمی میں, سردی میں, اور جناب خوشحالی میں اور تنگی میں, خلاف طبیعت میں, موافق طبیعت چیزوں میں جب ڈیل ہو رہی ہوتی ہے, تب اخلاق کے قدروں کو زندہ رکھنا, تب رعایت کرنا, تب مروت دکھانا, تب نرمی برتنا, تب شگفتگی رہنا, تب لحاظ کرنا, وہ چیز پھر کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ ہاں بھائی یہ ہے کوالٹی. ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے میرے دوست, اور یہی چیز سیم خواتین کے ساتھ میں بھی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے, مزاج شناس ہوں, مرد شناس ہوں, آدم شناسی ہو کہ آدمی ہے کس طبیعت کا, مزاج شناسی ہو کہ یہ کس مزاج کا ہے, کب کیا چیز اس کے لیے مناسب ہے, کب کیا چیز مناسب نہیں, کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. اللہ یہ فہم دیتا ہے لیکن ہم اس کو صرف دنیا کی حد تک یوز کرتے ہیں. یہی عورت کے ساتھ مزاج شناسی ہو کہ اس کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے, کب بولنا ہے کب نہیں بولنا ہے. اور اس کے ساتھ میرے دوست ایک چیز باقی رہ گئی, وہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق. اس کا وقت نہیں رہا, بس اتنی سی بات میں عرض کروں گا کہ اسلامی زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اسلام زندگی میں ظاہر اور باطن دونوں میں آئے. اور ہیپی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح معنی میں اطاعت وجود میں آ جائے, کچھ اور کرنا نہیں ہے اپنے کو, ایک ایک بات اللہ رسول کی لے لینا اور اس کو اپلائی کر لینا, آٹومیٹکلی زندگی خوشگوار ہو جائے گی. اتنی خوشی, اتنی راحت, اتنی تسلی, اتنا ایک دوسرے پر اعتماد. گھریلو زندگی میں اعتماد ضروری ہے. شک والی زندگی جو ہوگی وہ پریشان کرے گی قائد. مرد عورت پہ شک کرے وہ بھی پریشان کن, عورت مرد پہ شک کرے وہ بھی پریشان کن. اور شک کا کوئی علاج نہیں ہے, اور شک کی وجہ سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے, شک کر کے روک نہیں سکتے آپ, خامخواہ کی بات ہے. تھوڑے دن پہلے ہمارے پاس شکاگو میں ایک کیس ہمارے پاس آیا تھا, کہنے لگے ہمارا دعوتوں میں جانا کینسل ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا, تو کہنے لگی ہماری بیوی کو اتنا میرے اوپر شک ہے کہ وہ مجھے ہی دیکھتی رہتی ہے دعوت میں, کہ میں کس کو دیکھ رہا ہوں. اور یہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ سب لوگوں کو ہمارے خاندان میں پتا چل گیا ہے کہ میری بیوی بیٹھ کے مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں کس کو دیکھ رہا ہوں, تو میں ادھر ادھر نظر گھما ہی نہیں سک رہا ہوں. ہم نے دعوت میں جانا چھوڑ دیا ہے. وہ گھر والوں کو ان کے بلا چکے, کاؤنسلنگ کرنی تھی. میں نے کہا بھائی کیا چکر ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا یہ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے کہ یہ ٹیکسی چلاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ ساتھ رہتی ہے؟ کہنے کہ میں نہیں ساتھ رہتی. کہنے کتنے گھنٹے چلاتے ہیں؟ کہ آٹھ گھنٹے ٹیکسی چلاتے ہیں. میں نے کہا آٹھ گھنٹے ٹیکسی چلانے والا آپ سے ہٹ کر اگر نیت کا خراب ہے تو ایک گھنٹے کے لیے مصیبت آئی ہے جو تمہارے ساتھ ادھر ادھر گھرنے کے لیے, جب تم ساتھ ہو تو اس کو کچھ کرنا ہے تو وہ باہر نہیں ہے کرنے کے واسطے, شک کر کے کیا کر لو گی تم؟ یہ حال مرد کا ہے کہ اگر مرد عورت پہ شک کرے اور عورت کی نیت اچھی نہ ہو آپ کچھ بھی بال بیکا نہیں کر سکتے اس سے, خامخواہ کی بات ہے یہ. ہاں کوئی بات سامنے آ جائے احتیاط کرنے کی, بتانی ہو تعلیم کرنی ہو وہ ضرور کر دیں. بقیہ یہ کہ وہاں کیوں کھڑے تھے, وہاں کیوں کھڑی تھی, وہ کیا دیکھ رہے تھے, وہ کمپیوٹر پہ کیا ہو رہا تھا, وہ کس کا فون تھا, وہ کس کا جانے والا ای میل تھا, وہ کس کا میسج تھا, کیا ضرورت ہے ایک دوسرے کے فونوں میں جھانکنے کی, ایک دوسرے کے ای میل میں جھانکنے کی, ایک دوسرے کے میل کو چیک کرنے کی؟ اعتماد اگر نہیں ہے تو بے اعتمادی والی جو لائف ہوتی ہے وہ بڑی بڑی ہارمفل ہوتی ہے, بہت تکلیف دینے والی ہوتی. اعتماد کرو اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے, تو جانے تیرا اللہ جانے, اپنے عمل کی تو ذمہ دار, اپنے عمل کا میں ذمہ دار ہوں. اور چونکہ میں مسئول ہوں, میں رائے ہوں, ذمہ دار ہوں کہ ماتحت ہے تم میرے, تمہاری دین کی ذمہ داری میری ہے, لہذا نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے, دین پر چل رہے نہیں چل رہے, اس کے لیے افہام تفہیم سمجھانا, نصیحت کرنا, وہ ماحول دینا, یہ تو فکر کرنی پڑتی ہے. نماز نہیں پڑھ رہے تو نماز کی ترغیب دے دی, اب یہ پردگی کر رہی تو پردے کی ترغیب دے دی, ظاہری طور پر ہمارے سامنے کوئی خیانت سامنے آ گئی تو سمجھا دیا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا ہے. بقیہ یہ ہے کہ پھر بھی اپنے عمل میں وہ اللہ پاک کے ہاں وہ جواب دے, آپ اللہ پاک کے ہاں آپ جواب دیں, بیلنس ہے اس میں. بالکل چھوڑ دینا ایسا بھی نہیں ہے اور پیچھے پڑ جانا ایسا بھی نہیں ہے, اعتماد چاہیے. تو یہ سب احکام ہی ہیں اللہ رسول کے, یہ سب بھی فرائض دین ہیں, یہ سب بھی دین ہی کی باتیں ہیں, مگر ہمارے پاس جب اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو نماز, روزہ, زکات, پردہ, حلال حرام, بس موٹی موٹی چار چار چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اور یہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہم کہ یہ سب احکامات الہیہ ہیں, یہ سب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سنت نبوی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر وہ بات نہیں ہے جو ایک مسلم فیملی میں ہونا چاہیے, جو تسلی اور اطمینان اور خوشی اور خوشگواری اور لوگوں کو رشک آنے لگے زندگیوں پر کہ بھائی یہ کیا کپل ہے, یہ کیا ماں باپ ہیں, یہ کیا جوڑا ہے, یہ کیسے ماشاء اللہ اچھے لوگ رہتے ہیں, ہاں ایک دوسرے پر اعتماد بھی ہے, خوشی بھی ہے, سب کچھ ہے. وہ بات پیدا ہوتی جب بھی ہے جب ہمارے اندر دین آ جاتا ہے. اور دین کے حصوں میں سے میں نے دو تین چیزوں کا اس موقع پر خصوصیت سے ذکر کیا, چیزیں تو اور بہت سی ہیں لیکن خصوصیت سے ان تین چیزوں کے ساتھ اگر آدمی تھوڑا سا دھیان سے کام لے اور اس کی تربیت لے تو پھر اللہ پاک ضرور اس پر فضل فرما دیں گے. تربیت لینی پڑتی ہے مردوں کو, پھر اللہ والوں کے صحبتوں میں جانا پڑتا ہے, علماء کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے, یہ ڈیٹیل سیکھنی پڑتی ہیں, پھر اس کی مشق بھی کرنی پڑتی ہے. ایسے خواتین کو بھی تھوڑا سا دین کی محنت کرنی پڑتی ہے, ماحول بنانا پڑتا ہے, تعلیم کے حلقے کرنے پڑتے ہیں, جماعتوں میں جانا پڑتا ہے, جماعتوں میں اپنے گھر والوں کو بھیجنا ہوتا ہے, دین کا ماحول کہاں ملتا ہے, دین کے دوست کہاں پر ہیں. خواتین کے لیے خواتین دوست وہ ہوں جو دینی ہوں, مردوں کے لیے مرد دوست وہ ہوں جو دینی ہوں, چونکہ دیندار اگر دوست نہیں ہے چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو وہاں دین نہیں آ سکتا. المرء علی دینہ خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو دین کی محنت میں حصہ لیں, ماحول ہو, علماء اور بزرگوں کے پاس میں آمد رفت ہو, شوہروں کی ان کا آنا جانا ہو, پھر وہ وہاں سے لے کر دین گھروں کے اندر آئیں اور گھر میں مشق کی جا رہی ہو, اللہ کے راستے میں وقت بھی لگ رہا ہو, پیسہ بھی لگ رہا ہو اور دین کے کاموں میں حصہ لیا جا رہا ہو, جو اللہ پاک نے دیا اس پر خوش ہو, دعائیں کریں اور جو ضروری چیزیں ہمیں چاہیے وہ مانگا بھی کریں اللہ سے, اور اللہ سہولت میسر فرما دے تو حاصل کر لیں. اچھا گھر ہو جانا, اچھی سواری ہو جانا, سعادت مندی کی بات ہے دنیاوی, بری بات نہیں ہے, لیکن اگر اس کے اسباب نہیں ہیں تو اس کے غم میں رہنا غلط ہے, اس کے اہتمام اور فکر میں رہنا غلط ہے. یہ دونوں چیزوں میں بیلنس ہے اصل میں, اس کے غم اور فکر میں نہیں رہنا ہے. اسباب ہیں تو ٹھیک ہے, اللہ نے دولت دی کما لو, بنا لو مکان, خرید لو, اللہ نے دولت دی اچھی گاڑی لے لو, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, سامان خرید لو, زیورات خرید لو, زیورات کو بھی منع نہیں کیا گیا, شاپنگ کر لو, کوئی منع نہیں ہے, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. تو اور مگر اگر کمی ہے, تنگی ہے, اس کے غم میں جانے ہی نہیں کہ کس نے کیا پہنا ہوا ہے, کس کے پاس کیا ہے, کچھ بھی ہوگا سب اللہ کا ہی ہے, یہ بھی اللہ کا ہے, وہ بھی اللہ کا ہے, وہ تو ان کا معاملہ ہے کہ وہ جیسے آپ کے پاس اب بہت سے پیسے ہوں, بہت سی چیزیں ہوں تو آپ الگ الگ بکسوں میں رکھتے ہیں, الگ الگ ڈرار میں لگتے ہیں، الگ الگ الماریوں میں لگتے ہیں، یہاں پہ کچھ رکھ دیا، وہاں پہ کچھ رکھ دیا، بینک میں کچھ رکھ دیا، یہ بینک میں کچھ رکھ دیا، وہ بینک میں کچھ رکھ دیا. اللہ پاک کی ہی دولتیں ہیں ساری، اللہ پاک کے خزانے ہیں. وہ اس بندے کے پاس کبھی کچھ رکھ دیا، اس کے پاس کچھ رکھ دیا، اس میں اس کے پاس زیادہ قیمتی رکھ دیا، وہاں پہ سستا، ایسا ہوتا ہے بس. اور کسی کو کچھ دیا تو بھی ہمیں کوئی غم نہیں، ہمیں کچھ دیا تو بھی اکڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر نہیں دیا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں دینا کوئی فضل کی دلیل نہیں ہے، اور نہ دینا کوئی محروم کرنے کی دلیل نہیں ہے. محروم کرنا نہ دینے کی، اللہ تعالیٰ کے محروم کرنے کی دلیل نہیں ہوتی نہ دینا، اور دے دینا فضل کی دلیل نہیں ہوتی. وہ تو اگر دیا ہوا ہے اللہ پاک کا فرما بردار ہے تو فضل ہے، وہ نہیں دیا ہوا ہے اللہ پاک کا فرما بردار ہے تو فضل ہے، وہ نہیں دیا ہے نافرمان ہے تو وہ محرومی ہے. اس وجہ سے اس طرح کی جو زندگی ہوگی انشاءاللہ تعالی، خدا کرے کہ ہمارے اندر اس کے اثرات آ جائیں، ہم اس کو لینے والے ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. 11 بج گئے، کوئی دعا کر لیں مختصر سے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.